الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ جيد ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے آمین. الحمدللہ سسٹر فہد میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرما لے کہ ہمارا صبر بھی بہت کم ہے اور ہمارا شکر بھی بہت کم ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں کہ جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے ملی ہے. سو ہمیں ان نعمتوں کا ادراک کرنے ان کو اپنے قریب محسوس کرنے ان کو نعمت کو ان نعمتوں کو نعمت سمجھنے والا بنا دے اور پھر ہم اپنے رب سے اس چیز کی بھی توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم ان سب پر تیرا شکر ادا کر سکیں کز ہم بہت کمزور ہیں. ہمیں اتنے کمزور انسان ہیں بیکاز اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے تو بہت جلدی نعمتوں کو بھول جاتا ہے یا اگنور کر دیتا ہے. ذرا سی تکلیف میں وہ تکلیف زیادہ ابھر کے آ جاتی ہے. انشاءاللہ نعمتوں کو کس طرح لینا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئے تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کیوں آتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا کے رکھے اور کبھی ایسی چھوٹی موٹی چیز آ بھی جائے تو اس پر ہم احسن طریقے سے کام کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سبحان اللہ, سسٹر حاجہ کو وائس نہیں ہے, انشاءاللہ اسکائپ سے جوائن کرتے کر لیجئے. ٹھیک ہے, چلیے سب سے پہلے آپ کے اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. ریڈی فار دا اٹینڈنس؟ اوکے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزانا غازی، سبا مقبول، ماریا عمر، انیلا عمر، افوت اسما سیدہ، افوت فاطمہ، نادیا علی، شاہین مقصود، نیشا فاطمہ، حاجر آصف، امت الفرحین، عشرت سلطانہ، فرزانہ امرین، حریم اقبال، نجمہ رشید، ہیرا مجیب، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، فرزانہ سلیم، مانور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوا، شیراز افین، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، صنوبر مسعود، خدیجہ عرفان، کمل قدوائی، مدحت قدوائی، نمیرہ قدوائی، مدیحہ اختر، فریہ اقبال، اہل فاطمہ خطیب. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، الحمد للہ، الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ ہم اپنی دعا کی بک کی طرف چلتے ہیں. ان شاء اللہ آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتاب الدعا میں یہ دعا ہمیں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ 128 پیج نمبر 94. انشاءاللہ آج ہم ایک دعا کریں گے، اینڈ دین انشاءاللہ نیکسٹ دعا ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت دھیان سے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کو فیل ہو کہ اب آپ ریڈی ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یاد کر کے اس کو اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اب اس کے بعد سب سے اہم حصہ جس کو ہمارے ہاں صرف ایک دعا پہ ٹکا دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود شریف کے بعد کا حصہ سلام پھیرنے سے پہلے. اگر میں مبالغہ نہ کروں تو میں یہ کہہ دوں کہ ابھی تک نماز کے جتنے ریچولز ہوئے، کھڑا ہونا، دعا استفتاح، قومہ، قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری تمہیدیں تھیں اس آخری حصے کی. پہلے حصے میں بندہ اپنے ایکشنز کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ کہیں اللہ کی تعریف کرتا دکھتا ہے، اور آپ فیل کیجئے گا کہ جتنا بھی حصہ اس سے پیچھے ہے اس میں عموماً تعریف ہی کلمات ہے نا. سورت الفاتحہ بھی اللہ کی تعریفوں سے بھری ہوئی ہے، قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد رکوع کی تسبیح دیکھ لیجئے، سبحان ربی العظیم، یا اسی سے ملتی ہوئی سبحون قدوس رب الملائکۃ والروح، ہاں یا اللہ ملک رکعت و بھی کا منت والی دعا لے لیں. پھر کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ. پھر سجدے میں گئے، یا تو سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں. پھر اگر آپ تشہد کو دیکھ لیجیے، التحیات، سب اللہ کی تعریفیں، لیکن اب بندہ بالکل عاجز ہو کر زمین پہ اپنے پاؤں بچھا کر اللہ سے مانگتا ہے. یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے، یہ سب سے لمبا ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دعائیں اور اتنی خوبصورت دعائیں. میں کہہ سکتی ہوں کہ ان دعاؤں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑی مدد کی. شرط یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مفہوم سے پڑھیں تو ہم کوئکلی ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں. اور آپ کام کیجئے گا، ابھی جتنی بھی دعائیں ہم حدیث کی اس میں پڑھیں گے، ان کے اندر جو بھی چیزیں ریپیٹیشن کے بغیر آ رہی ہیں نا، ان کو ایک لسٹ میں لکھتے جائیں کہ یعنی ہم ان دعاؤں میں کیا کیا مانگتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. جو روایت ہمارے پاس ہماری کتاب میں ہے پیج 94 مسئلہ نمبر 128 میں، اسی سے شروع کریں گے. پھر اس کے بعد ہم باقی دعائیں اس میں مسئلے میں سے لیں گے. درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی بعض مسنون دعائیں یہ ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال، اچھا قال ہونا چاہیے، آپ میں سے کسی نے اس چیز کو محسوس کیا؟ مرد کے لیے کیا تھا؟ قالت. عورت کے لیے کیا تھا؟ قالت. تو اس کو بک میں ٹھیک کر لیجئے، یہ مسٹیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ پرنٹنگ میں بھی رہ جاتی ہیں سم ٹائم اور اگنور ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو في الصلاة يقول. اب اس سے آگے وہ الفاظ ہیں جو میں نے بھی یاد کرنے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں، اور اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہاں سے اپنے لسٹ میں کاؤنٹ کرتے جانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگنا سکھایا ہمیں آخری حصے میں نماز کے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب الْقَبْرِ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَأَعُوذُ بِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
وَأَعُوذُ بِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ
اللهم
إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. ترجمہ کیا ہے دعا کا؟ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، نمبر ایک، مسیح دجال کے فتنے سے، نمبر دو، زندگی، نمبر تین، اور موت کی آزمائشوں سے، گناہ اور قرض سے، نمبر چھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا میں چھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. پہلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ چند ایک. کتنے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں؟ وہ بھی چند ایک ہوں گے نا. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز کو ذرا دیکھتے جائیے، کیا ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے، من عذاب القبر. ہے ضرورت عذاب قبر سے پناہ کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی جب ان کے سامنے قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے حشر کی بات ہوتی ہے، آپ نہیں روتے. آپ کے سامنے کلسرات کی باتیں ہوتی ہیں، آپ نہیں روتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ عذاب قبر کی بات سن کے روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی گھاٹی ہے، اگر یہ درست گزری تو باقی بھی درست ہوگا. تو ہم بے نیاز رہ سکتے ہیں عذاب قبر سے؟ کتنا ہمیں فوبیا ہوتا ہے، من جگہ پہ نہیں جا سکتے. بعض لوگ جہاز میں نہیں رہ بیٹھ سکتے، کہتے نہیں گھٹن ہوتی ہے. بعض کو ہیٹنگ چل رہی ہو تو اندر نہیں بیٹھتے کہ جی مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے. قبر میں کیا ہوگا؟ اور قبر کی گھٹن اللہ کی رحمت سے دعاؤں کے ساتھ کم ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی یعنی نہ بھیجتی تو وہ سات دن ماس تھے. جو بڑی خوبصورت موت مرے تھے، کہانی پھر کہیں سنیے گا، بہت دفعہ سنائی بھی ہے سیرت میں اور تفسیر میں بھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی ایک بار قبر نے جھنجھوڑا تھا. اتنی پیاری موت مرنے والوں کو قبر جھنجھوڑے تو میں اور آپ جو گناہوں سے بھرے ہوں گے ہمارا کیا ہوگا؟ تو شعور کے ساتھ یہ دعا یاد کیجیے. اب یہ ساری دعا آپ نے یاد کرنی ہے، کہ کر کے تجوید کے سیشن میں یاد کر لیجیے. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ریویژن ہے. ریوائز کریں، بار بار پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں. آپ عام طور پہ دعاؤں کی اس بک میں سے پڑھتے رہیے، نماز کے بعد پڑھ لیں تاکہ آہستہ آہستہ یاد ہو اور پھر پڑھیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرض نماز نہیں، لیکن سنت اور نفل نماز میں آپ بک میں سے کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پاس بک کھول لیجئے، اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں رکھیں جس میں ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ میں بک پکڑ کے پڑھ لیجئے. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ اس کو عام طور پہ زیادہ پڑھ کے یاد کر لیں گے. پھر اگلی چیز دیکھیے، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح دجال کے فتنے سے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ قیامت کی علامتوں میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، اور اس امت میں تو اس کی زیادہ امید ہے کیونکہ ہم آخری امت ہیں کہ جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایمان بکے گا، دنیا میں قحط ہوگا، اور یہ لوگوں کو کھانا دینا چاہے گا شرط جائے کہ مجھے خدا مانو. اور کیا کچھ کہانیاں ہیں، یہ پڑھنا چاہیں آپ تو اس سیریز میں سے سن سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی ہے، اسی کے لیے سورت الکہف کی آیتیں پہلی اور آخری. پھر تیسری چیز دیکھیے، اعوذ بک من فتنۃ الماہیہ. زندگی کا فتنہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو آج کے دور میں زندگی کے کوئی فتنے دکھتے ہیں؟ چاروں طرف ہی تو فتنے ہیں. یہ جینے کے تو فتنے ہیں. ایک ماں ہے، اس کا 13 سال کا بچہ ڈوب کے مر گیا، اس کو صبر نہیں آ رہا. سبھی جانتے ہیں کہانی، اس شہر میں کافی معروف ہوئی بات. میں پرسوں پھر گئی ان کے پاس تو کہتی میرا دل کھینچتا ہے، میرے دل میں ایسے ہوتا ہے. اس وقت بھی جب میں گئی تو وہ گھر پہ نہیں تھی، قبرستان گئی ہوئی تھی اور آ رہی تھی وہاں سے واپس. میں نے کہا کہ آپ دیکھو، شاید وہ بچہ زندہ رہتا، یہ سوسائٹی اس کو نکل جاتی. کسی بھی تو خرابی میں جا سکتا تھا نا، چرس پینے لگ جاتا، شراب پینے لگ جاتا. یعنی خلاصہ یہ تھا بات کا، ان کو تو میں نے اس طرح نہیں لفظوں میں بولا. میں نے کہا کہ دیکھیں وہ محفوظ ہے، وہ کتنا سیکیور ہے, نہ اس کو کوئی اغوا کر سکتا, نہ کڈنیپ کر سکتا ہے, نہ کچھ نہ کچھ. شکر ہے ایمان میں گیا, 13 سال کی عمر تھی, گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ آسانی کا کرے گا. ابھی زندگی کا آغاز تھا, قرآن پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, تو اچھا ہو گیا, چلا گیا. سورہ کہف کی کہانی میں نے ان کو ایک موقع پہ سنائی کہ دیکھو آنکھوں سے سامنے دیکھتے ایک بچے کو حضرت علیہ السلام نے مار دیا. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا کل یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ ہوگا. تو جو چلے جاتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی, الحمدللہ بڑی بھرپور انہوں نے زندگی بسر کی, مصروف ہر وقت کام میں رہنے والے, آخری دن بھی اپنے کام پہ ہی تھے, وہاں سے آئے اور پھر یہ کیفیت ہوئی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ابو کا یہ معاملہ ہوا نا, تو مجھے اس کے بعد ایک چھوٹا سا سکون کا احساس تھا کہ ابو اتنی محنت کرتے تھے ہر وقت. اور آپ کو تک کہ پاکستان میں بزنس مینس کی جو زندگی ہے, رات کو سوتے میں فون آ جاتا تھا, جی وہ مشین کام نہیں کر رہی, وہ ورکر نہیں ہے, دن رات ایک ہوتا ہے نا بزنس میں, اور جہاں اسپیشلی انڈسٹری ہو. تو میں سوچتی تھی اب ابو کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, ابو اب سکون سے نا, ایسی فیلنگ آتی تھی. تو زندگی خیر کی گزری, شکر کی جو ہو کے آگے. تو اس زندگی میں جینا بہت مشکل ہے, کتابوں میں اور افسانوں میں اور فلموں میں جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں وہ بڑی میلوڈیس ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی زندگی کے نشیب و فراز میں سے گزرنا یہ اللہ سے مدد مانگے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب آپ یہ دعا مانگے تو اس وقت اپنی زندگی کی ساری پیچیدگیاں سامنے رکھیں کہ اللہ یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, تو یہ میرا مدد کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے گا. پھر ول ممات, موت کی سختیاں, موت کے فتنے کون سے ہیں؟ ایک تو ابھی فتنہ دجال کا سنا. روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے کہ سمندروں کا پانی اس کے آگے رکھیں تو پی جائے, اور اس وقت شیطان پانی کا ایک پیالہ لے کر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ پی لے, شرط یہ کہ مجھے سجدہ کر لے, میں تجھے دوں گا. اس وقت تک اگر یہ بچے. پھر اسی طرح یہاں مجھے امام مالک کا وہ کال بھی یاد آ رہا ہے کہ جب موت کی بے ہوشیوں میں تھے تو ایک دم بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, پھر بے ہوش ہو گئے, پانی وانی ڈالا گیا, ہوش آئی تھوڑی, جب حالت سنوری بیٹوں نے پوچھا ابا یہ ابھی اب کیا کہہ رہے تھے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, تو کہنے لگے کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور کہنے لگا اے مالک تو بچ گیا میرے سے, میں نے بڑی کوشش کی ساری زندگی تجھے بہکانے کی, تو میرے ہاتھ نہیں آیا. تو کہتے میں نے اسے کہا ابھی نہیں, ابھی نہیں, کہ ابھی چند سانس باقی ہیں, میں ابھی بھی تجھ سے نہیں بچا جب تک کہ برے سانس نہ دے دوں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرتی سوسائٹی, اور ہم جو پہنے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, ہم جو دیکھیں ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا, ہم جو سنیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے, نیکی کی خوب ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. آپ غلط چیزیں سنیں گے نا تو اچھی چیزیں سننی مشکل ہو جائیں گی, غلط دیکھیں گے نا تو اچھا دیکھنا مشکل ہوگا, غلط چیزوں کے لیے 3 گھنٹے بیٹھیں گے نا تو اچھی چیز کے لیے 3 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہوگا. یہ کرائیٹیرین ہے. تو اپنے آپ کو سیکیور کرے انسان اچھے کام کر کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے جو چیز ہے, اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم. ماسم کیا ہے؟ گناہ سے. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ حمزہ سا میم, اسم. اتم بلودوان کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا. ڈر لگتا ہے گناہ سے؟ سچ بتائیے, اگر آپ گناہ کی اصل سننا چاہیں نا تو ہمارا ایک لیکچر ہے, بہت دفعہ ہوا الحمدللہ آن لائن پہ بھی کہیں ہوگا, جس کا ٹاپک ہے کہ گناہوں کے اثرات, اور 2-3 طرح سے ہم نے اس کو کیا ہوا الحمدللہ, کہ کیسے ہمارے گناہ جو ہے ہمیں قیامت کے دن چپکے ہوئے ہوں گے اور ہم اس سے جان چھڑا رہے ہوں گے. تو گناہ تو آپ کہہ لیجیے ناسور ہے, گناہ تو ہماری جلد کے چھالے ہیں اور جلنا ہے. تو گناہوں سے پناہ مانگیے. نفس بہت موٹا ہوتا ہے, وہ گناہوں کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء, 13 پارے کی پہلی آیت ہے, کہ نفس تو ہمیشہ بری بات کا حکم دیتا ہے, لیکن جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ پھر دب جائے گا. پھر اگلی چیز جو آخری اس دعا کی ہے, مغرم کیا روٹ ہے؟ غین را میم. غراما کا لفظ آتا ہے سورت فرقان میں عباد الرحمن کے آخر میں, غریما تاوان کو کہتے ہیں, مغرم کا لفظ سورہ کہف میں بھی آیا. تو قرض سے پناہ مانگتے ہیں, ہے کوئی قرض کے اندر دباؤ؟ پہلے تو کسی کے قرض کا سوچ کے تو بڑی مسکین سی شکل آتی تھی ذہن میں اس کی, ہائے بیچارہ مسکین, اس کو قرض لینا پڑا. میں آپ کے آج کے ماحول اور حالات اور سیٹ اپ کو دیکھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں قرض کے بعد تو پھر کیا تصویر آتی ہے کہ کوئی قرضوں میں پکڑی بھی کرتا ہے, شان دکھاتا ہوا گاڑی سے نکلتا ہے, تھک کر کے اپنی کوٹھی کا ڈور کھولا, پتا چلا ہے قرض کا گھر لیکن اپنا بنایا. یعنی آج کے دور میں قرض میں جکڑنا کوئی بری بات نہیں لگی, لیکن اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ آپ اس کی نماز نظر نہیں بڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میت آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے, یعنی سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. ابھی آج کل ایک لیکچر کافی لوگوں کو سے فائدہ ہوا, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک کہانی اور آخرت کا سفر دو طرح سے ہے, ویب پہ بھی ڈلا ہوا ہے, کافی لوگ سنتے ہیں. تو اللہ ہی جس چیز میں تاثیر ڈال دے, جسے میں نے وہ لیکچر کیا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اللہ میری زبان سے کیا کہلوا رہا ہے اور اس سے اتنوں کو فائدہ ہوگا. جمعے کو میں گئی کسی جگہ, ہماری کلاس ہوتی ہے, سسٹرز آتی ہیں, بعد میں کچھ ڈسکشن ہوا تو بتانے لگی کہ ہم نے وہ لیکچر سنا, ہم نے اپنی ساری تقریباً کلاسز میں سنا ہے. کہتے اس کے بعد ہم نے اپنے گھر والے سارے مرد جو بھی ہم لوگ تھے بیٹھے تھے تو ہم نے ان کو بھی سنایا نا, وہ کہانی سنائی پوری. تو وہ ساس بھی آتی, ساری ایک گھر سے بہوئے ماں ساس گھر آتی ہیں, تو وہ ساس بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا یوں رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو رہی تھی نا, کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہم ڈر گئے کہ اس کو کیا ہوا ہے, اتنا رویا اتنا رویا, کیونکہ اس میں تھوڑا سا قرض کا بھی ذکر ہے نا, آپ نے سنا ہوگا اگر. تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں میں قرض میں نہیں رہ سکتا. کہتی ہوں کچھ قرضہ لیا ہوا تھا ان لوگوں نے کسی چیز کے لیے, کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ مجھے اپنا زیور دو, میں تمہیں اور بنوا دوں گا لیکن میں اس سود سے اور قرض سے نکلنا چاہتا ہوں. بیوی ماشاءاللہ پہلے ہی اب قرآن سے جڑنے سے اور شعوری سفر شروع ہوا تو دل میں کہتی میں نے اپنا زیور دیا 60-70 تولے کیا سونا, کہتی جا کے جو بھاؤ ملا دے کے اس نے اپنا قرض دور کیا. یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمیں پتا چل جائے ہمارے پلنگ کے نیچے سانپ ہے اور ہم سوتے رہے, ہمارا گدا سانپوں کا بنا ہوا ہے اور ہمیں اس میں آرام آئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ امپاسبل ہے. تو شعور کے ساتھ جب یہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. شعور کے ساتھ دعا مانگتے ہیں ایک بار پھر, صرف دعا کے الفاظ دہرائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. ٹھیک ہے, یہاں رکھتے ہیں, دل تو میرا چاہ رہا تھا اگلی بھی کر لیں لیکن ایک ایک دعا کر کے تو اس کو یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے, چلیے, جزاک اللہ خیر.
الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير سيستر ماريا, إن شاء الله we all can get benefit from that lecture. ٹھیک ہے, سسٹر ماریا نے جو لنک دیا ہے آپ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کہانی کو سن کر. بٹ یہ جو دعا ہے یہ اتنی ساری چیزوں کو کور کرتی ہے, ریئلی ہمیں لگتا ہے ہم کیسے دعائیں یاد کریں, رائٹ, اتنی ساری دعائیں کیسے یاد کریں. اگر جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں, کسی چیز میں گرفتار ہوتے ہیں, بالکل پھنسے ہوئے, پھر کیا دل جاتا ہے, اب ہمیں کوئی تنگ نہ کرے, بس ہم ہو اور ہمارا رب ہو, ایسنٹ ہے کیا, ہماری ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے, بس ہٹ جاؤ ہم سے دور, ہمارے بیچ میں نہیں آؤ. تو اس وقت یہ دعائیں کتنی کام آتی ہیں, اور سبحان اللہ اس وقت کیسا لنک ہوتا ہے اپنے رب سے, پھر خود ہماری زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی, پیج نمبر 94 پہ یہ دعا ہے, درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی, بالکل, اور کتنا سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو دعا ہے یہ اپنے رب سے لنک جوڑنے کا نام ہے. یس, ٹو کیا, آپ 3, 4, 5, 6 جتنی مرضی دعا کریں, ایون کسی اور جگہ بھی استاذہ جی نے اس کو مینشن کیا تھا کہ جب آپ کا اب دل چاہے نا کہ اب آپ کو نماز ختم کرنی ہے پھر آپ سلام پھیریں, ورنہ آپ تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگے، قرآنی دعائیں مانگے، مسنون دعائیں مانگے، جو آپ کا دل چاہے، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ مانگیے، ٹھیک ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کا، ٹھیک؟ اب آپ نے کہا کہ چلو اب آپ کو اٹھنا ہے، نماز ختم کرنی ہے، تو اب آپ سلام پھیر کے اور نماز کو ختم کر لیجیے. سبحان اللہ، ہے نا کتنی پیاری بات واقعی. اور اسی طرح جس طرح ہماری سسٹر سنوبر کہہ رہی تھی کہ ریسنٹلی ان کے فیملی میں ینگ اموات ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے ہمیں ہمارے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، رائٹ؟ کل بھی ہم نے ایسی ہی دعا پڑھی، آج بھی ہم نے ایسی ہی دعا پڑھی. تفسیر میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہماری موجودہ حالات سے مطابقت رکھتی ہے. ہمارا رب جانتا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا چیز چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے، ان کو پڑھتے رہنا ہے، اپنے اس قرآن سے جڑے رہنا ہے، کاز اسی میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. وی شوڈ ڈو جسٹ ون دعا ان رکو؟ نہیں، جو آپ نے رکو کی دعائیں یاد کی ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ایک دعا پڑھیں تو آپ ایک دعا پڑھ لیں. آپ جی بھر کے اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتی ہیں تو جتنی آپ کو دعائیں رکو کی یاد ہیں وہ سب آپ دعائیں پڑھیں. سبحان اللہ، اللہ نوز بیسٹ. سم ٹائم اس طرح سے ہم آزمائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانا سب نے، بس موت جب کبھی آپ کے سامنے آ جائے کسی شکل میں تو یہ یاد کر لیجئے کہ آج یہ گیا ہے، کل ہم نے بھی اس کے پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دعا ہے نا، دعا قبور، زیارت قبور کی، وہ یہی ہے کہ آج تم چلے گئے، کل ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ موت کو یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے رب سے جڑنے کی چیزیں. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے رب سے جڑے رہنا ہے، خواہ غم آئے خوشی آئے، ڈزنٹ میٹر. چلیے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی تجوید اور ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بائی دا ٹائم اگر آپ لوگ اپنا لیسن سنانا چاہیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس ٹائم تجوید کا لائیو سیشن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب اپنے مائکس کو ریڈی کیجیے گا. منزل دعا اٹس کالڈ لائک، جو کبھی بیماری میں یا ہوتا ہے نا کہ سحر ہو جائے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا، اس وقت وہ دعائیں، کبھی بیمار بھی ہوں، آپ کی طبیعت بوجھل ہو، اس وقت آپ وہ سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اٹس ایکچولی بیسیکلی تمام دعائیں قرآنی آیات سے لی گئی ہیں. سو انشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ نوز بیسٹ، اللہ نوز بیسٹ. جیسے ابھی استاذہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ کتنی آزمائشوں سے بچا لیا گیا، کتنی آزمائشوں سے بچا لیا گیا. بس اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت کرے، کہ جانے والوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ کبھی یہ مت سوچئے کہ ہمارے پاس بہت لمبی عمر ہے، نو نیور. ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے. سو ایوری ٹائم بی پریپئر ٹو میٹ یور رب. ان شاء اللہ جب ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں نا تو پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا کہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا. جی بالکل، وی ہیو ہرڈ دیٹ ٹو. سو ان شاء اللہ بات کرنے کی تو بہت کچھ ہے اگر کی جائے، لیکن ہم اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. انشاءاللہ ہی نوز بیسٹ کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کا جواب کس طرح دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Ayat number 123-134 Surah An-Nisa. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Bismillahir rahmanir rahim.
ليس بأمانيكم
ليس بأمانيكم
ليس بأمانيكم
ليس بأمانيكم
بجزيرة بأمانيكم ليس بأمانيكم
ليس بأمانيكم
ولا أماني أهل الكتاب
ولا أماني أهل الكتاب
أهل الكتاب
أهل الكتاب
من يعمل سوءا يجز به يجزى به ولا يجد له
ولا يجد له
من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات
من الصالحات
من الصالحات من ذكر أو أنثى
من ذكر أو أنثى.
جی ادھر دیکھیے گا, پہلے نون ساکن آتا ہے, اس کے بعد زا ہے جو حروف حرکی میں سے نہیں ہے, ادھر ہم اخفا کریں گے. اور آگے دیکھیے ذکرن, را کے نیچے دو زیر ہیں اور آگے حمزہ ہے, اور ادھر ہم اظہار کریں گے, یعنی ذکرن او انثى ذکرن او انثى
ذکرن او انثى
وهو مؤمن فأولئك
وهو مؤمن فأولئك
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 يدخلون الجنة
يدخلون الجنة
ولا يظلمون نقيرا
ولا يظلمون نقيرا
ومن أحسن
ومن أحسن
دينا ممن أسلم
دينا ممن أسلم
دينا ممن أسلم
وجهه لله وجهه لله
وهو محسن واتبع
وهو محسن واتبع
ملة إبراهيم حنيفا
ملة إبراهيم حنيفا
واتخذ الله
واتخذ الله
إبراهيم خليلا
إبراهيم خليلا
ولله ما في السماوات
ولله ما في السماوات
وما في الأرض
وما في الأرض
وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة عليها
مما
إعرادا
نشوزا أو إعرادا
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما
ولله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
وكان الله على ذلك قديرا
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ثواب الدنيا والآخرة
ثواب الدنيا والآخرة
وكان الله سميعا بصيرا
وكان الله سميعا بصيرا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 64 آیت نمبر 123 سے 134 سورت نساء. لیسن نمبر 64 آیت نمبر 123-134 سورت نساء. ہم پہلے لفظی ترجمہ دہرائیں گے ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیسا نہیں ہے بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر ولا امانی ہی اہل الکتابی اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر میں جو کوئی یعمل عمل کرے گا سو ان برا یجز بھی جزا پائے گا اس کی ولا یجد اور نہیں وہ پائے گا لب اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی دوست ولا اور نہ نصیرا مددگار ومن یعمل کرے گا من الصالحات نیک من ذکر مردوں میں سے او انسا یا عورت وہو مؤمن اور وہ مومن ہو فاولئک تو یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے نقیرا ذرہ برابر ومن احسن اور کس کا ہے زیادہ اچھا دینن دین ممن اس شخص سے جو اسلم متی ہو گیا یا پھر اس کو دیکھیں ممن اس سے جس نے اسلم جھکا لیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہو اور وہ محسن نیک بھی ہو واتبع اور پیروی کی اس نے ملت دین ابراہیم ابراہیم کے حنیفن جو حنیف تھے واتخذ اللہ اور بنایا ہے اللہ نے ابراہیم ابراہیم کو خلیلا دوست وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا
محیطہ احاطہ کیے ہوئے
آسان لفظ کرنا چاہیں تو
بِكُلِّ شَيْءٍ محیطہ
ہر چیز کو گھیرے ہوئے وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے بِالنِّسَاءِ عورتوں کے بارے میں قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ اللہ یُفْتِیکُمْ فتویٰ دیتا ہے تم کو
فِیهِنَّ
ان کے بارے میں وَمَا يُتْلَى اور جو چیز تلاوت کی جاتی ہے علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں فی یتام النسائی یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی وہ عورتیں کہ لا تو نہیں دیتے تم جن کو ما کتبہ وہ جو لکھا ہے
لہن ان کے لیے
وہ اور ترغبون خواہش رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ نکاح کرو ان سے والمستضعفین من الولدانی اور کمزور بچوں کے بارے میں وان تقومو اور یہ کہ قائم رہو للیتامی یتیموں کے لیے بالقسطی انصاف پر وما تفعلو اور جو کچھ تم کرو گے من خیرن بھلائی سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہے بہی اس سے علیما باخبر وإن امرأة اور اگر کسی عورت کو خافت اندیشہ ہو من بعلیہا اپنے شوہر سے نشوزن بد سلوکی کا او یا اعرادن بے رخی کا فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ صلح کر لیں بینہما درمیان اپنے صلحہ صلح کرنا وصلح خیر اور صلح بہتر ہے واخدرتی اور موجود ہوتا ہے الانفس ہر نفس میں الشخ بخل وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم حسن سلوک کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ کانا ہے بما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو خبیرا باخبر ولن تستطیعوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے ان تعدلوا یہ کہ عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان ولو اگرچہ حرستم کتنا ہی چاہو تم فلا تمیلو پس مت چھپ جاؤ
کل المیلی پوری طرح جھک جانا فتذروها بس چھوڑ دو اس دوسری کو
کل معلقہ
لٹکتی ہوئی
وَإِن
تُسْلِحُ
اور اگر اصلاح کرو
وَتَتَّقُ
اور
پرہیزگاری کرو
فَإِنَّ
اللَّهَ
تو
بے شک اللہ تعالی کانا ہے
غفوراً
بخشنے والا
رحیما
مہربان
وائن
اور اگر
یتفرقا
دونوں جدا ہو جائیں یغنی اللہ بے نیاز کر دے گا اللہ کلم ہر ایک کو من ساعتی ہی
اپنی وسعت سے
وکان اللہ اور ہے اللہ
واسعاً
کشائش والا
حکیما
حکمت والا
وللہ
اور اللہ ہی کے لیے ہے
ما فی السماواتی
جو کچھ آسمانوں میں ہے
وما
فی الارض اور
جو زمین میں
ولقد
اور
البتہ تحقیق
وسینا
وصیت کر رکھی تھی ہم نے
الذین
ان لوگوں کو
اوت
الکتاب
جن کو
دی گئی کتاب
من
قبلکم
تم
سے پہلے
وَإِيَّاكُمْ
اور تم کو بھی
ان
اتقوا اللہ
یہ
کہ ڈرتے رہو
اللہ سے
وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے
فَإِنَّ
لِلَّهِ
تو
بے شک اللہ کے لیے ہے
ما فی
السماواتی
جو
کچھ آسمانوں میں ہے
وما
فی الارض
اور
جو زمین میں ہے
وکان
اللہ
اور
ہے اللہ
غنیاً
حمیدہ
بے
پرواہ
تعریف
کا حقدار
وللہ
اور اللہ کے لیے ہے
ما فی السماواتی
جو کچھ آسمانوں میں ہے
وما
فی الارض
اور
جو کچھ زمین میں ہے
وکفا
باللہ اور کافی ہے اللہ
وکیلا
کارساز
یشا
اگر وہ چاہے
یذہبکم
لے جائے تم کو
ایوہ
الناس
اے لوگو
ویأتی اور لے آئے
بیاخرین
دوسروں کو
وکان
اللہ
اور
ہے اللہ
علی
ذالک اس پر
قدیرہ
قادر
من
کانا
جو
ہے
یریدو
چاہتا
ثواب
دنیا
ثواب
دنیا کا
فعند
اللہ تو
اللہ
کے پاس
تو ہے
ثواب
دنیا
اجر
دنیا کا
والآخرہ
اور
آخرت کا
وکان
اللہ
اور
ہے اللہ
سمیعاً
بصیرہ
سننے
والا
دیکھنے
والا بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
آیت 116 کو دیکھتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جو کچھ ہے جس کا چاہے کیوں نہیں شرک معاف ہوگا کیوں شرک کے اوپر اتنی سختی ہے اس لیے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا کیسا ہوتا ہے ان کا شرک اس کی تھوڑی سی تفصیل آیت 117 میں ہے اِن یَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا اِنَاثَ، یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو. اِنَاثَ انسا سے ہے، عورت فی میل کے معنوں میں آتا ہے. اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو. اب یہ دو آیتیں شرک کے بارے میں، اور یہ جو خاص طور پہ آیت 116 ہے، یہ بالکل اسی طرح کی آیت پیچھے پڑ بھی چکے ہیں جس میں شرک کی باریکیوں پہ بات ہوئی. یہاں اس کا ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ کیا کہ رسول کا راستہ ہی اصل میں وہ راستہ ہے جو انسان کو شرک سے بچاتا ہے. یہ ایک معیار ہے، اس معیار پہ ہم پرکھیں گے کہ یہ چیز شرک ہے کہ نہیں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کہاں سے شخصیت پرستی شروع ہوتی ہے اور کہاں سے وہ چیز ایک رہنما کے طور پہ اس کو لی جائے گی. اب جب لوگ سنتوں سے دور ہٹ جاتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ پھر غلط کام کرتے ہوئے بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رسول کی رہنمائی کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کر دیا ہے کہ اب تو ہمیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کون سا نیکی کتنی، کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ حدیثوں کو الگ کر دیں، الحمدللہ آپ میں سے جو ساتھی ساتھ ساتھ قرآن کے تفہیم و سنت سیٹ سیریز بھی سن رہے ہیں، توحید کے مسائل آپ نے سنے، اتباع سنت کی کتاب ہے، نماز کے مسائل ہیں، جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس چیز کا احساس ابھرتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی ان احادیث کو سمجھے اور پڑھے بغیر ہم پورا دین نہیں سیکھ سکتے تھے. اب اگر آپ ان سب چیزوں کو ہٹا دیں، یہی آیت لے لیں جو پیچھے گزر گیا واقعہ، کیسے سیکھتے؟ ہمیں پتا ہوتا تیمہ کون ہے، بنو بیرق کون ہے، بنو ظفر کون ہے، کس نے چوری کی، کس پہ کی. تو بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی انسان کا دین بہت زیادہ رسک پہ چلا جاتا ہے جب وہ سنتوں کی مالا اتار دیتا ہے. آج آپ مسجدوں سے شرک پھیلتا ہوا دیکھیں گے، اداروں سے شرک پھیلتا دیکھیں گے، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لوگوں کو توحید پہ درس دینے والوں کے اعمال میں شرک دکھے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معیار نہیں رکھا. جیسے ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے نا فیل اور پاس کا، کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، اور یہ کرنا ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے جب ہم اپنی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور محبتوں کے نام پہ، اور شرک تو پھیلتا ہی محبت میں. کہتے کس کا شرک؟ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت اور تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو برابر سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں. میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے ذہن سے نہیں جاتا. بہت معروف دین کے مبلغ ہیں، لوگوں کے پاس ان کی کتابیں اور ان کے سارے معاملات ہوں گے، لیکن ایک موقع پہ اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ لٹرلی لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو برا نہیں مان رہے، اور ہاتھ سے یوں تھپک تھپک کے سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ اس اوکے اوکے، اور ساتھ ہی دوسرا بندہ آ کے ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ سوچتی یا نہ میں کہتی، اور نہ آپ اس کو کیمرہ ٹرک کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں وہ ساری لائیو ریکارڈنگ ہے جو کسی بھی ایسے موقع کی ہے. میں اس کے بعد سوچ میں پڑ گئی کہ جو بندہ اتنا دین پڑا ہو، اس کے نام کے ساتھ اتنی ڈگریاں لگی ہوں، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے ماں سوا کے سامنے سجدہ شرک ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے سنت کے معاملے کو تھوڑا نرم کر دیا. اور یاد رکھیے کہ کبھی کوئی نفرت میں شرک نہیں کرتا، کوئی دین سے ہٹنے کے نام پہ شرک نہیں کرتا. جتنا بھی شرک پھیلتا ہے نا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ محبت، تعظیم اور اس معاملے میں پھیلتا ہے کہ لوگ شخصیات کے غلوف میں آتے ہیں. اصل میں وہ شخصیت پرستی تھی، غلوف کہہ لیجئے، حد سے بڑھ جانا. ایک شعر بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، نعوذ باللہ. ایک دن میں کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہی تھی تو کسی نے ایسی ایک لنک بھیجا، اور جب میں نے اس کو کھولا، اللہ اکبر، یعنی اس زبان پہ آئے اور زبان ناپاک ہو جائے. لیکن میرے دل اس وقت بھی آیا کہ میں کبھی کلاس میں سناؤں، لیکن مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی. یعنی اتنا سری شرک کسی کے بارے میں، پتہ نہیں نام کیا تھا، پیرانے پیر کچھ اس طرح کی چیز تھی، اور اس کے اندر جو شعر گایا جا رہا تھا، پیرانے پیر کہتے ہیں ان کو، ان کا کوئی نام تھا آگے، اور کہتے ہیں اس کو اللہ کے وزیر، ان کے در پہ سجدہ روا ہے، اس طرح کے لفظ تھے. اگر میں آپ کو صرف وہ نوٹ کر کے ان کے جملے ہی سناؤں، تو اگر قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے جن کے دل کھلے ہوتے ہیں، وہ تو استغفاری کہیں گے، اور لوگ سبحان اللہ واہ واہ گانوں کی طرح میوزک کی ٹون پہ میوزک کے ساتھ ان کی یہ نظمیں اور نعتیں اور گانے عام مشہور کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو حق نہیں ہے. جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی کسی شخصیت کے نام پہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا. اب دیکھیے کہ عیسائیوں میں شرک پھیلا تو حضرت عیسیٰ کی محبت سے پھیلا. کیوں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ محبت کی بنیاد پہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اور اس لیے انسان کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبتیں کدھر ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو انتہائی افسوس ہوگا. تاللہ ان کن لفی دلال مبین. اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے. اس نسویکم برب العالمین, جب ہم تمہیں رب العالمین کا شریک کر دیتے تھے. تو لہٰذا اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے. آپ اس طرح کی قوالیاں پڑھ سن لیں. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ قوالیاں سنیں, آپ صرف تبلیغ کی نیت سے کسی قوالی کے دو سے چار شعر سن لیں اور بیٹھ جائیں ساتھ اور کسی علم والے سے کہیں کہ ذرا مجھے بتائیں اس میں شرک ہے کہ نہیں. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھے گا. لیکن میں نے دیکھا لوگ قرآن کی تلاوت سے زیادہ شوق سے قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں اور ایسے شعر اور ایسی باتیں جس میں بہت کچھ مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک میں آ جاتی ہیں؟ آپ کسی سے محبت نہ کریں, نیکی کی وجہ سے کسی سے محبت نہ کریں. کوئی نیک شخص ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی بھی ایسا شخص ہے, اس سے محبت نہ کریں. کریں, لیکن یاد رکھیں جہاں کسی کی محبت میں آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو, کسی کے ذریعے آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی, آپ کے تو دل میں اس کا مقام بن جائے گا. لیکن اس کی محبت میں اتنا کھو جانا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں, نمازیں چھوڑ کے بس اسی کو دیکھتے رہیں, یہ درست نہیں. یعنی کسی کو آئیڈیل بناتے بناتے اس کو آئیڈل نہیں بنانا. کسی کی شخصیت کے زہر میں اتنے کھو جائیں کہ کہیں ان کا پلو پکڑ لو, یہ ہمیں بچا لیں گے. ہر انسان جس سے تعلق اللہ کے قرب کا سبب بنے اس سے محبت جائز ہے, لیکن حدوں کے اندر رہتے ہوئے, لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. محبت کا غلوب جو ہوتا ہے وہ شرک کو بہت زیادہ عام کر دیتا ہے, اور انسان پھر اس راستے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا ہوتا. تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بات کہی کہ دیکھو پوجتے بھی کس کا, تو اناسن عورتوں کو. مشرکین مکہ کے جو بت تھے نا اکثر فیمیل تھے, اور اس بات کو وہ لوگ ضرور مانیں گے کہ جنہوں نے کسی انڈین مووی میں ہندو دھرم کے کچھ بت دیکھے ہوں. اکثر آپ دیکھیں ہر مووی میں, بہت پہلے میں نے کہیں کسی بھی فلم پروڈیوسر کا کوئی انٹرویو یا ان کی کچھ پالیسی جو نا اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ لٹرلی ہم جب کوئی فلم پکچرائز کرتے ہیں نا تو اس کے انگریڈینٹس ہم کیا کیا پہلے سے لکھے ہوتے ہیں, جیسے رولز ہیں کہ ہر فلم میں یہ چیزیں ہوں. مثلا پانچ چھ گانے اس میں ضرور ہونے چاہیے, ایک ہیرو, ایک ہیروئن, ایک ویلن, ایک لو سٹوری ہونی چاہیے. اسی کے نیچے انڈین موویز میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی پالیسیز میں یہ چیز ہے کہ کوئی ایک ان کا مذہبی تہوار کس فلم کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ہو. کہیں وہ کسی کی ایک پوجا کے لیے گئے ہوئے ہیں, کسی جگہ ہولی کے نام پہ رنگ پھینک رہے ہیں, اور کہیں وہ راکھی کا بندھن ہے. یہ کر کے انہوں نے اپنا دین لوگوں کو دکھا دیا. اور بعض لوگ آپ دیکھیں کہ ان کو اپنے دین کی بہت ساری باتیں نہیں پتا ہوتی, لیکن آپ ہندو دھرم کے کچھ تہوار لے کے پوچھیں بچوں کو پتا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہاں سے سیکھے فلموں سے. اس میں جو چیز آپ دیکھیں گے نا ان کے بت عورتوں کے ہوتے ہیں, خوبصورت بت میک اپ کیے ہوئے, زیورات پہن لدے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ این یدونا من دونہ الا اناسن, کیا ہو گیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پوجا بھی تو عورتوں کو پوجنے لگے ہو. وہی یدونا الا شیطان مریدا, اصل بات یہ ہے کہ یہ شیطان سرکش کو پوجتے ہیں, خاص طور پہ جو ان کی دیویاں تھیں نا, لات, عزا, نائلا, منات, یہ فیمیل تھی. اللہ کی مونس نوز باللہ انہوں نے لا کو بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام المنان ہے, اس کی فیمیل انہوں نے منا کو بنایا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے, اس کی فیمیل انہوں نے عزہ بنائی ہوئی تھی. اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھیے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا تم شیطان کی پوجا کرتے ہو, کوئی نہیں مانے گا. لیکن عملاً ہر بت کے پیچھے آپ کو ہوتا ہے کہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. جب لوگ اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. اور کل تک تو لوگ کہتے تھے نا کہ شیطان کی کوئی پوجا نہیں ہوتی اور کون شیطان کو پوجے گا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جادو, کالا علم, سفل علم, جنوں تک رسائی, چلے کشی, قبرستانوں میں جانا, مردوں کو کاٹنا کرنا, یہ سب شیطان کی پوجا کے طریقے ہیں. اور آج کے دور میں تو اس کا ایک بہت لیٹسٹ نام بھی ہے. امریکہ میں ایک پورا گروپ ہے, ڈیول ڈسپلز کے نام پہ اس کو بولتے ہیں, یعنی شیطانوں کی مخلوق آپ کہہ لیں. اور وہاں ایک ایسا کلب ان کا بنا ہوا ہے 72,000 ممبرز ہیں ان کے، اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں وہ جاتے ہیں، انہوں نے شیطان کی پوری ایک شکل بنائی دی ہے اور وہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو پوچھتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، شیطان کے نام پہ آ کے قربانیں کرتے ہیں. حکومت کے نمائندوں میں سے بھی بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. آج کے دور میں جاہلیت اتنی عام ہوئی کہ اللہ کو تو لوگ پوچھتے نہیں کہ وہ دکھتا نہیں، تو شیطان جو نہیں دکھتا اس کی شکلیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور شیطانک ورسز نام کی کتاب بھی آپ نے سنی ہوگی. میامی ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ ایک ایسی جگہ، ایک چھوٹا سا سٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جہاں ننگا رہنا یعنی اوریا نیکڈ رہنا لازم ہے. وہ مذہبی شہر ہے، ہر ایک کو وہاں آنے کی اجازت نہیں، ایک خاص گروپ وہاں آتا ہے، اور ایک خاص ایریا کے اندر آپ کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے. اور وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر وہ کام ہوگا جو شیطان کو خوش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو نہیں پوچھتے، لیکن شیطانم مریدہ رد کیے ہوئے شیطان کو پوچھتے ہیں. حالانکہ لعنہ اللہ، ہو اللہ نے اس پر لعنت کی تھی. کس پہ؟ شیطان پہ. کہاں کی تھی، کب کی تھی، کب لعنت کی تھی؟ جب سجدے سے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو. وقالا، اور اس نے کہا. اب یہاں سے جو اگلی آیتیں ہیں نا تین، اس کو سنتے وقت آپ امیجن کریں، ایک شیطان ہے بہت خوفناک شکل کا، اور وہ آپ انسانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ چیلنج کر رہے ہیں. کیا؟ وقالا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. اصل میں یہ ابلیس نے کہا تھا، اور ابلیس اصطلاح میں خاص طور پہ اس شیطان کو کہتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا. کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ ضرور میں لوں گا. لام تاکید کا ہے، آخذہ اور اخذنہ یعنی شدت ہے اس کے اندر، کہ میں ضرور ہی لوں گا. کیا؟ من عبادک نصیبا مفرودا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، اس کی انا پہ چوٹ پڑی، ایگو پہ، ایگو اس کی ہرٹ ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ، اس آدم کی وجہ سے چونکہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو میں اب اس کا کچھ ایک حصہ لے کر رکھوں گا، ایک مقرر حصہ. مفروضہ فرض سے ہے، مقرر طے شدہ. کتنا لوں گا، کہاں لوں گا، اس کی ڈیٹیل سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے. یعنی ان کے مال میں سے حصہ لوں گا، ان کی اولادوں میں سے لوں گا، ان کے وقت میں سے لوں گا. لیا ہوا ہے آج شیطان نے؟ بتائیے، کیا آج ہمارا وقت اس میں کچھ حصہ شیطان کے نام پہ لگا ہوا ہے؟ ہمارا مال، ہماری اولادیں موجود ہیں؟ یعنی خوشی خوشی لوگ شیطان کے نام پہ چیزیں لگا دیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اسی طرح دور جاہلیت میں خاص طور پہ مکہ میں یہ رسم تھی کہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ سورت الانعام میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی. جانوروں کے کان کاٹ دیتے اور کہتے کہ ان کی پشت پہ کوئی نہ بیٹھے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے قبروں پہ آج کے دور میں بھی جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں اصل میں شیطان کے حصے ہوتے ہیں. شیطان نے کہا تھا میں یہ لوں گا، یہ کتنا حصہ ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ آپ اپنی اولاد کو چھانٹیں، جنت اور جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کریں. اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے جنت میں ڈالوں اور کتنے جہنم میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1,000 میں سے، آؤٹ آف 1,000، ایک کو جنت میں ڈال دیں اور 999 کو جہنم میں بھیج دیں. یہ ہے نصیبم مفرودہ. آؤٹ آف 1,999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. اس بات کو سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ گھبرا گئے، کہ اللہ کے نبی کون بچے گا؟ میں اس بات کو، حدیث کو سنتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم کتنے لوگوں کو عموماً جانتے ہیں. اگر آپ پوری لسٹیں بھی بنا لیں نا، رشتہ داروں سے لے کے دوست اور اخباب اور ریلیٹیوز اور کو ورکرز اور سب، میرا نہیں خیال 1,000 لوگوں کو ہم ون آن ون بیس پہ جانتے ہوں. اب امیجن کریں 1,000 میں سے ایک کو جنت میں جانا ہے. تو صحابہ اتنا گھبرائے کہ اللہ کے نبی نے ان کی تسلی کے لیے کہا غم نہ کرو، یاجوج ماجوج کی گنتی بھی اسی میں سے پوری کی جائے گی، یعنی تم فکر نہ کرو. تو یہ نصیبم مفروضہ کیا ہے؟ کہ جب لوگ اس دنیا میں رہ کے کھائیں گے اللہ کا، پیئیں گے اس کا، لیکن شیطان کے اس چیلنج میں سے آ کر شیطان کے نام پہ زندگیاں لگا دیں گے، شیطان کے نام پہ مال وقف کر دیں گے، اپنے بہترین سکلز کو شیطان کے نام پہ لگا دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہوئے بھی باتیں شیطان کی مانیں گے. مسجدوں میں نمازیں بھی ہوں گی لیکن کاروبار میں سود بھی ہوگا. ایسے لوگ دو رنگی چال چلنے والے شیطان کے اس چیلنج کو پکا اور سچا کر رہے ہیں. یہ تو تھی اس کا پہلا چیلنج. دوسرا کیا تھا؟ ولا ادلنہم, اور البتہ ضرور ان کو بہکاؤں گا دلال سے, یعنی صراط مستقیم سے ان کو دور کر دوں گا. ہم سب صبح شام دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نمازوں کا حصہ ہے سورۃ فاتحہ؟ اس چیلنج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو مدد دیتا ہے. شیطان نے, دشمن نے کہا ہوا ہے کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا, ان کو صراط مستقیم سے دور کر دوں گا. یاد رکھیے کہ ہدایت کسی شاہراہ کا نام نہیں ہے, ہدایت ایک طریقہ زندگی کا نام ہے. کیسے بہکاؤں گا؟ کہ ہدایت کی کتاب کو یہ وظیفوں کی کتاب بنا لیں گے, کتاب ہدایت کو یہ قسمیں کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے, ان کو دم درود کا ذریعہ بنا لیں گے, جن و بوتوں کو بہانے کا ذریعہ بنا لیں گے. یعنی ہدایت سے دور کرنے کے ایسے طریقے کر دوں گا کہ یہ اس کے اندر سے ہدایت کی بجائے اور سب کچھ لے لیں گے. ہو رہا ہے آج کل؟ ساتھ ہی ساتھ چیک لسٹ بناتے جائیں کہ شیطان اپنے اس چیلنج میں کتنا کامیاب ہے. انتہائی کامیاب ہے. جو اس نے وعدے کیے تھے وہ بھی کر رہا ہے, اور جو اس کے ریزلٹ تھے وہ سب دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہدایت سے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کیا, کہ دوسری چیزوں میں اتنا مشغول کر دوں گا کہ کتاب کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا. سچ کتنے لوگ ہیں جو آج اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کتاب کے لیے زندگیاں وقف کی, اس کو ٹائم دیا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا. کیونکہ ہدایت کے درجے ہیں نا, راہ دکھانا, اس پر چلانا, منزل پر پہنچانا. یاد رکھیے کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے. یہ ساری اس کی باتوں کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ شیطان جو ہے نا یہ بیوقوف نہیں ہے, بہت سمجھدار ہے, انتہائی سوچے سمجھے طریقے سے کام کرتا ہے. آدم جو تھے نا شیطان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے کل کے بچے, اس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے تھے. پیچھے واقعہ سن چکے ہیں نا کہ آدم جب پیدا کیے گئے تو ابلیس تو پہلے سے اس سے کئی سال عبادت کر رہا تھا, تو آدم تو کل کے بچے تھے. ابلیس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کیسے بہکانا ہے. جتنا انسان دین کی طرف بڑھتا ہے نا اتنا شیطان اس پہ بڑے شیطان کو مسلط کرتا ہے. کسی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ عالم یعنی علم والے کا, عمل والا علم والا جو بھی ہے, عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. چھوٹے لوگوں کو نہیں اس پہ لگاتا. بہترین طریقے سے سائیکٹرسٹ بھی ہے یہ, لوگوں کی فطرت کو پہچانتا ہے, ان کے سٹائل کو پہچانتا ہے. ہماری طرح نہیں سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ شروع کر دے, بچوں نماز پڑھو, بیٹا اٹھو نماز پڑھو, بیٹا ماروں گی یہ کرو, بیٹا اٹھو حجاب کر لو, ایسے نہیں کرتا. یہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے. پہلے مرحلے پہ یہ نیکی سے دور کرتا ہے. بندے کی زندگی میں وہ چیز آتی نہیں, سوچ ہی نہیں کبھی آئی. 20-30-40 سال کے ہو گئے, کبھی سوچا ہی نہیں کہ کتاب ہدایت کو لینا ہے. ادلنہم والی بات, یعنی ہدایت سے دور کر دیا, والا ادلنہم والی بات. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا, اب تو یہ کتاب میری زندگی ہے, اس کو تو میں نے پڑھنا ہے اور سیکھنا اور اس کو پورا کرنا ہے, تو سیکنڈ سٹیپ پہ یہ پھر ڈیلے کراتا ہے, پوسٹ پون, ابھی نہیں, تھوڑا اور, ابھی یہ نہیں, ابھی یہ پڑھ لوں, ابھی یہاں سے پاس ہو جائیں, اچھا جاب کر لوں, ایک سال اور کر لوں, دس اینڈ دیٹ کر لوں. اس طرح سے یہ ڈیلئنگ کرواتا ہے. ابھی تو کر لو, پھر کیا, توبہ کر لینا, چلو ایک گھر بنا لو پھر توبہ کر لیں گے. یعنی ہر معاملے میں شیطان بندے کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور کل کی آس میں آج ضائع کروا دیتا ہے. کل میرا کیا ہوگا, میرا مستقبل نہ خراب ہو جائے, میرے پیسے نہ کم ہو جائیں, میرے بچوں کے رشتے نہ ہوں, یہ نہ ہو, آج ضائع ہوتا ہے. اور یاد رکھیے شیطان سب سے زیادہ دوستی کے نام پہ بہکاتا ہے, دشمنی کے نام پہ کبھی نہیں بہکاتا, بہت کم کو. کسی کو ناراض نہ کرو, سب کو خوش رکھو, خوش رہو. جتنا کوئی گناہ میں بڑھتا جاتا ہے نا اتنی زیادہ اس کو اللہ کی بخشش کی امید دلاتا جاتا ہے. یہ بھی ہے اس کے بہکانے کا طریقہ, کہ گناہ گار کو زیادہ ہی اللہ کی بخشش کی تو بھی امید دلا دیتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پھر اس راستے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں راستے سے ہٹ چکا ہوں. وَلَأُدِلَّنَّهُمْ, بڑا مضبوط دشمن ہے, اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی, کان کھولنے پڑیں گے, اور اس کی باتوں کو سامنے رکھ کے اگر ایک انسان زندگی بسر کرے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ بچہ جب ماں کی انگلی چھوڑتا ہے نا تو اس کے بہکنے کا ڈر ہوتا ہے. امیجن کرے کوئی میلہ ہے, ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی کارنیول ہے, کوئی بھی سوچ لیں, اب وہاں بچے کا کیا دل چاہتا ہے کہ ماں میری انگلی چھوڑے اور میں بھاگوں. بچہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ ماں کو پتا ہے کہ اس میلے کے اندر کوئی لٹیرے بھی ہوں گے، کوئی جیب کترے بھی ہوں گے، کوئی بچوں کو پکڑنے والے ہوں گے۔ ماں بچے کی انگلی پکڑتی ہے۔ بس جو ماں اور بچے کا معاملہ ایک میلے میں ہے نا، وہی معاملہ اس دنیا کے میلے میں ہمارا اور رب کے تعلق ہے۔ رب نے یہ کتاب، یہ رسی کی طور پہ ہمیں دنیا میں بھیجی تھی۔ واتصموا بحبل اللہ جميعا میں ہم بات سن چکے سورۃ آل عمران میں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم بہک جاؤ گے، یہ دنیا کا میلہ، ادھر بہت بڑے بڑے شیطان ہیں، یہاں تمہاری عزتوں کے چور بھی ہیں، تمہارے مال کے، تمہاری نیکیوں کے چور بھی بیٹھے ہیں، اور وہ تو قسمیں کھا چکا ہے کہ میں انسانوں کو پکڑ کے بہکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس قرآن کو پکڑ لو، کتاب ہدایت کو پکڑ لو۔ ہم اس کو پکڑنے کے بغیر جینا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پابندیاں بہت ہیں، زندگی روکھی پھیکی ہوگی، ڈرائینس ہوگی، زندگی بڑی بوجھل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی بچے گا جو اس رسی کو تھامے گا۔ بچے کو اس وقت نہیں سمجھ آتی، لیکن کوئی بچہ خدا نہ خواستہ ماں کا ہاتھ چھڑائے اور کسی بھی گروہ کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس کو وہاں لے جائیں، اس کے ہاتھ کان کاٹ کے اس کو کسی سڑک کے کنارے مانگنے پہ لگا دے، اس بچے سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بھائی تم یہ گداگر بن کے سڑک کے کنارے کیوں آئے، تو وہ روئے گا، کہے گا میں نے اس دن اپنی ماں کی انگلی چھوڑی تھی۔ ایک لمحہ لگتا انگلی چھوٹتے ہوئے، لیکن اس کی سزا ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب کتاب ہدایت سے تعلق ٹوٹتا ہے نا، تو شیطان اس طرح کڈنیپ کر دیتا ہے کہ والا او دل نہم۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے اب ذرا اوپر سے تلاوت سنتے ہیں، پھر اگلی بات پہ چلیں گے، کیونکہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا، یہ ایک ایک رویہ ہے، آگے پھر شیطان کے رویے آ رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونی الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔
جی، اب آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو اس آیت میں ہے وہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ یہ دوسرا چیلنج ہے شیطان کا۔ اور اومن نیا کا جو لفظ ہے، یہ میم نون یا سے ہے، منا، اور امنیا کہتے ہیں جھوٹی امیدوں کو۔ ایک اچھی امید ہوتی ہے، اس کو رجا کہتے ہیں، اور یہ پسندیدہ ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ترجون من اللہ کا لفظ آیا تھا، اور الایمان بین الخوف والرجاء کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو جھوٹی امیدیں کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جن کے پورا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن صرف لمبی امیدوں میں جیتے جانا، یہ ہو جائے تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، اور اس طریقے سے لوگ زندگی بسر کر دیتے ہیں کہ صرف کل کی امید میں ہی جیتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ آج کتنے ہی لوگوں کی زندگی آرزوؤں میں گزر جاتی ہے، اگلے آنے والے سالوں کے منصوبوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنی نمازوں کو بھی بھولے ہوتے ہیں۔ تو یہاں امنیہ سے مراد باطل امیدیں ہیں۔ یہ کون سی امیدیں ہوتی ہیں؟ مثلا پریکٹیکل کچھ سینٹنسز جو شیطان بلواتا ہے اور سنواتا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نا، چلو ابھی دیکھ لیں گے، ابھی آج تو خیر کرو، کل دیکھیں گے۔ دنیا نقد کا سودا ہے، آخرت ادھار ہے، اور آخرت کس نے دیکھی ہے اور ادھار کس نے چکایا ہے؟ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ جھوٹی امیدوں کی باتیں ہیں۔ خیالی جنتوں میں رہنا، شیخ چلی والا طرز عمل، خیالی محلات تعمیر کرواتا ہے اور اس میں داخل کرواتا ہے، تو یاد رکھیے جو صرف خیالات میں رہے اور عمل نہ کرے کیا پھر وہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہ رہا؟ کوئی ایسا کام لوگوں سے کروا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق کا راستہ چھوڑ کر حقیقت کے راستے سے ہٹ کر صرف تمناؤں میں جئیں. امام راضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے مضبوط راستہ کیا ہے؟ آرزوؤں کا دلانا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ زندگی مانگ کے لائے تھے چار دن، دو امید میں گزر گئے اور کیا دو تمنا میں گزر گئے. بچپن سے دیکھا کریں، بچے کو پوچھتے ہیں تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، یہ آرزو نہیں ہے؟ میں نے تو اس بچے کے لیے بڑے خواب دیکھے، میں اس کی تو شادی میں وہاں کروں گی، خواب آرزو ہے. پھر اسی طرح توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے، یہ بھی جھوٹی آرزو ہے. آج کر لو، کل دیکھ لیں گے جو ہوگا. دیکھیے کہ آرزو سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہرس اور ایک عمل. عمل عین سے نہیں، الف سے. عمل کہتے ہیں آرزو کو، یعنی لمبی آرزوؤں سے انسان جیتا ہے. ہرس سے انسان کی دنیا متاثر ہوتی ہے، اور عمل یعنی امنیہ ہی کے معنوں میں لے لیں، اس سے انسان کا دین متاثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم مٹی سے بنا ہے، اس کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں گی تو تیسری کی خواہش کرے گا. یہ آرزوئیں ہیں نا، اور یہ مٹی سے بنے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. جو لوگ دفن کے وقت پہ پاس ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب لکڑی کے تختے ہٹائے جاتے ہیں نا تو تھوڑی سی مٹی سائڈوں سے گر کے مردے کے منہ پہ گرتی ہے، کپڑوں پہ گرتی ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیتے جیتے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور مٹی کے اندر جا کے اس کا کچھ بنے گا. ایک سے خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ ہے امنیہ. اسٹیٹس کانشیس، اسٹینڈرڈ، اب اس بچے کا کیا ہوگا، اب اس کا کیا ہوگا، اچھا اس سے آگے، اب اس سے آگے، اس سے آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے امیدیں لگائیں. صرف ہم بیٹھ کے اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہماری ساری امیدیں اس دنیا سے تو نہیں لگی ہوئی، اور کیا آخرت کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم و دینار کا بندہ، یعنی جس کا ہر وقت مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ. ریٹس گرتے اور چڑھتے ہیں تو ساتھ اس کا بلڈ پریشر بھی گرتا اور چڑھتا ہے. وہ اس لیے جی رہا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو پیسہ اس نے کہیں لگایا ہوا ہے اس میں کتنا نفع ہو گیا، اور اگر ڈوبا تو ساتھ ہی ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اس طرح کی تمنائیں لاتا ہے کہ دنیا کو اتنا حسین و جمیل کروا کے سامنے لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کو بالکل پیچھے ڈال دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ ہر اس شخص کو اس کی دعوت دوں گا جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہوگی، اور اس طرح اسے اللہ کی فرما برداری سے روک دوں گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ تمنائیں بری نہیں ہیں اگر دائرے میں ہو. کوشش کرنا بھی برا نہیں ہے، دنیا کے لیے بچوں کے لیے پلاننگ کرنا بھی برا نہیں ہے، لیکن جب یہ تمنائیں اتنی لمبی ہو جائیں کہ پھر اس کی موت آ جائے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک چوکٹا کھینچا. اگر آپ تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ کر کے دکھاتی ہوں، اور اس کو آپ بھی اپنے نوٹس میں بنائیے. ایک تو سنت سمجھتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے بھی، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ تصویر کے ساتھ بندے کو وہ چیز دکھنے لگتی ہے جو ایسے نہیں دکھتی. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے اور یہ کسی صحابی کے دفن کے موقع پہ قبرستان میں تھے، اور آپ کا عمل دیکھیے کہ آپ کتنے خوبصورت طریقے سے وقت پہ تبلیغ کرتے تھے. تو سب لوگ جیسے کفن دفن کے بعد فارغ ہوئے اور دل بھی بوجھل ہوتا ہے نا، تو آپ زمین پہ بیٹھے، آپ نے ایک تنکا لیا اور اس کے بعد زمین پہ اس طرح سے ایک ریکٹینگولر چوکٹا بنایا، پھر اس کے بیچ میں آپ نے ایک نقطہ لگایا، پھر یہاں سیدھا ایک خط کھینچا، یہ اس کو یوں کھینچ دیا، اور اس کے بعد جہاں چھوٹی بڑی لائنیں رکھی اور یوں ادھر باہر کر دی، یہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں اس طرح. آپ نے فرمایا کہ یہ نقطہ انسان ہے، یہ چوکٹا جو ہے نا، جو اس کی باؤنڈری ہے، یہ اس کی زندگی کا وقت ہے. اور یہ دیکھیں، یہ سیدھا خط جو کھینچا نا، یہ یہاں ٹچ کیا، یہ اس کی موت ہے. یعنی جب موت آتی ہے تو زندگی ختم، اور یہ جتنی باہر دیواریں ہیں نا، یہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آرزوئیں ہیں. سچ ہے نا، یعنی انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی آرزوئیں نہیں ختم ہوتی. وہ کہتے ہیں نا، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. آپ سوچیں، ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے سے ایک اور خواہش جنم لیتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے آپ اپنا گھر سیٹ کر رہے ہیں، کیا آج مطمئن ہے؟ اتنے میں کہ آپ کا فرنیچر اپ ڈیٹ ہو گیا، آپ کے پردے پرانے ہو گئے، پردے ٹھیک کیے تو اب گھر کی کراکری میں سے کچھ چیزیں ٹوٹ گئیں۔ اس کو سیٹ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی آرزویں نہیں پوری ہوتی۔ اصل میں یہ صرف آج کی دنیا کی تمناؤں میں جینا یہ ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تیسرا سٹیپ یعنی سائت میں، اور چوتھا ہے بیسیکلی ٹوٹل، وہ کیا ہے؟ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ان کو سکھاؤں گا کہ چیریں گے یہ جانوروں کے کان۔ یہ کیا کام تھا؟ یہاں لفظ آمرنہ میں تو امر ہی ہے، حکم سے جو لفظ ہے، اور فَلَيُبَتِّكُنَّ کا لفظ جو ہے نا، یہ بتکا سے ہے، با تا قاف۔ بتکا کہتے ہیں خوب اچھی طرح کاٹنا، بتکا، اور بتکتن کہتے ہیں کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو لٹک رہا ہو۔ عرب لوگ جانور جب پیدا ہوتا تھا تو اس کا کان اس طرح سے چیر دیتے تھے کہ پورا کان کٹ جاتا تھا، لیکن اوپر سے ایک ہلکا سا بس سرا جڑا رہتا تھا۔ وہ جیسے آپ سمجھیں نا کہ مڑا ہوا کان اگر لٹک رہا ہے، اس کو بتکتن کہتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ جانوروں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ کوئی جانور پیدا ہوا کہتے تھے یہ ہماری دیویوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے آج بھی لوگ قبروں پہ چھوڑ آتے ہیں ایسے انسانوں کو، جانوروں کو، بلکہ وہ تو صرف جانوروں کا کرتے تھے، آج تو انسانوں کا بھی کرتے ہیں لوگ۔ بچے جب ان کے خیال میں نعوذ باللہ ان کے پیروں اور بزرگوں کی دین سے ہوتے ہیں، تو مائیں خود اپنے بچوں کو جو کئی کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے دولے شاہ جو ہیں ان کے جا کے مزار پہ چھوڑ آتی ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اللہ تو بیٹا دے تو ہم ان کے مزار پہ جا کے اس کو چھوڑیں گے۔ اور وہاں کیا آپ کو ہوتا ہے کہ جو ان کے مرید ہیں وہ بچوں کو لوہے کی چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ بچہ بڑھتا ہے لیکن سر نہیں بڑھتا، اور اس کا سر ایک لمبی سی چیز کی طرح بن جاتا ہے، عقل چھوٹی ہوتی، پھر وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ دولے شاہی کے چوہے آپ نے نام سنا ہوگا، سڑکوں پہ، کناروں میں، اور بھیک مانگتے ہوئے دکھتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ یہ ان جاہل ماؤں کی منتوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کا نعوذ باللہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بچہ دینا نہیں تھا، یہ دولے شاہ کی وجہ سے ملا، تو چلو میں اب ان کو انہیں کی بھینٹ پہ چڑھا دوں۔ یہ ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الانام، یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر دی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اس کی مختلف قسم کی چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ مثلا بعض مذہب ایسے ہیں جس میں ناک کا جو کیل ہے وہ سہاگ کی علامت ہے۔ ہندوازم میں شادی شدہ لڑکی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ناک میں کیل ڈالتی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ کنٹری ہیں تو اس میں جب شادی ہوتی ہے نا تو بیوی کا ناک جو ہوتا ہے، اس کے بیوی کا نام جو اس کے ماتھے پر ٹیٹوز کے طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ بس ایک قسم کی ایک نشانی ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح جس اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے نا، اس کو ہام کہتے تھے، اور اس کو پھر کھلا چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اب یہ ہمارے دیوتاؤں کے نام پہ ہے اور اس کو جدھر جانے دو کریں گے، کچھ بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ان ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیتے کہ جس سے انسان انسانیت کے درجے سے ہٹے۔ بعض لوگ آج کے دور میں ایک اور بھی کام کرتے دیکھے گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے سر کے بال کٹواتے رہتے ہیں لیکن ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بچہ کچھ سال کا جب ہو جاتا ہے نا تو پھر فل جس قبر کی انہوں نے منت مانی ہوتی ہے وہاں جا کے پھر بال کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری منت کی لٹ تھی۔ مجھے خود کسی ایسی عورت سے بات کرنے کا موقع ملا، کہتی ہیں کہ بچہ پیدا جب نہیں ہوتا تھا تو کہا، ذرا آپ سوچیے غزر شیطان کس طریقے سے آرزویں دلاتا ہے، کہ نعوذ باللہ شاید میرے بچے کا نصیب اس دنیا میں نہیں ہے کھانے کا پینے کا میرے گھر سے، تو مائیں منت کیا مان لیتی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو 7 سال کا ہونے تک اس کو اپنے گھر سے نہ کھلاؤں گی نہ پہناؤں گی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو گلی محلے کے لوگوں سے کپڑے مانگے، 7 سال تک ان کے بچے نے مانگے ہوئے کپڑے پہنے اور دوسروں کے گھر کا آیا ہوا کھانا کھایا۔ پیچھے سوچ کے نعوذ باللہ کہ اللہ کی رحمت کے خزانے کم ہیں، مجھے نہیں دے سکتا تو دوسروں کا نصیب کھائے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے، اور شیطان اس کو مختلف ناموں سے ہر دور میں کراتا رہا۔ فرمایا والا آمرنہم فلیبتکن آذان الانام، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے۔ اگلا اس کا امر کیا ہے؟ والا آمرنہم، اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا۔ دیکھیے لفظ آمرنہم پہ دیکھیے کتنی شدت ہے نا، ایک ہوتا ہے امرا، اور یہاں نون پہ جو شد ہے اس میں بہت شدت ہے۔ وہ کیا ہے ادھر؟ فلیغیرن خلق اللہ، اور یہ تبدیلی کر دیں گے اللہ کی تخلیق میں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ میں غیرہ ہے، غین جارہ، غیر جس طرح ہوتا نا، تبدیلی کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مفسرین نے بہت زیادہ بات کی۔ سمپل سا اس کا معنی تو کیا ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہوگی نا اس کو تبدیل کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے، جو جس کو جو کام دیا ہے اس کی بجائے دوسرا کام کروا دیں گے۔ مثلا عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دینا، پھر اسی طرح آپ دیکھیے فطرت کے اصولوں سے ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا تھا باہر کا کام، کمانے کا کام، گھر کی ذمہ داریاں، جو بھی گھر والوں کی ضروریات ہے۔ عورت کو رکھا گھر کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے۔ شیطان نے کیا کیا؟ عورت کو لا کے باہر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے فطرت میں تبدیلی کی ایک قسم۔ پوائنٹس میں لیتے جائیں تو آپ کو 8-10 قسمیں ملیں گی، جس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت کس طرح شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جانوروں، مردوں کا خسی کر دینا، یعنی مردوں کے اندر سے مردانگی کی حس ختم ہو جانا۔ ایک خاص قسم کا آپریٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ، پہلے دور میں تو یہ بہت عام تھا کہ یہ بھی ایک قسم کی منت تھی کہ مرد کے اندر سے وہ جراثیم ختم کروا دیے جاتے تھے جو شادی کے لیے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح راہب بن جانا، ننس بن جانا۔ شادی انسان کی ضرورت ہے، اس کے جسم کے تقاضے ہیں، لیکن ان کو دبانے کے لیے ایسے ہتھکنڈے استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے اندر الگ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ فطرت کا ایک اصول کیا ہے کہ جو بیج اگتا ہے نا، درخت میں پھل بناتا ہے، پھر وہ اپنا بیج دے کے جاتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک سمپل سا اصول ہے۔ ہر سال جب فصل آتی ہے تو اس کے بعد وہی بیج اگلے سال کا بیج بن چکے ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچز کے ذریعے سے اور کچھ بڑی طاقتوں کے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے بیج بس ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ کسان کو ہر سال نیا بیج خریدنا پڑتا ہے۔ آج جتنے ہمیں پھول زیادہ دکھتے ہیں، پھل زیادہ دکھتے ہیں، پہلے تھوڑی چیزیں تھیں اب زیادہ، اس کی وجہ یہ کہ آرٹیفیشلی پروڈیوس کرتے ہیں اور جان کے ریسرچز کے ذریعے سے اس طرح سے ان کی کیمیکل سیٹ کرتے ہیں کہ ایک بیج بس ایک ہی دفعہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ہم سے خریدتے رہیں۔ اپنی منڈیوں کو بھرنے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، جو فطرت نے ایک نیچرل سسٹم دیا ہوا تھا بیجوں کے اگے، اور غریب بھی کما لے گا نا، دوبارہ اگلے سال کا بیج اس کے گھر میں آئے گا، اس چیز کو انہوں نے چینج کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنی نسل بڑھانے کا شوق ہے۔ ہر جانور کی نسل بڑھتی ہے، لیکن فیملی پلاننگ کے جتنے ذرائع کہ جس میں اولاد سے اپنے آپ کو محروم کر لیا جائے، ایک تو یہ نا کہ بندہ تھوڑے سے پریکاشن لے لیتا ہے اپنی مرضی سے، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک یہ کہ عورتیں بالکل ایسے اپنے آپ کو آپریٹ کروا لیں کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے، یہ بھی ہے خلق اللہ کی تبدیلی، کیونکہ عورت کی فطرت، عورت کی نیچر میں بچے کی پیدائش ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور طریقے سے اگر مرد اپنے آپ کو ایسا کر لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقے زندگی گزارنے کے دیے تھے، شیطان نے اس کو پیچھے رکھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی ایک اور بہت کامن ایگزامپل جس سے خوف آتا ہے آنے والی نسلوں کا سوچ کے، وہ کیا ہے کہ اب شادی تو ہو جاتی ہے، 2 سال 4 سال بچہ کدھر ہے، نہیں ابھی نہیں چاہیے، ابھی ہم خود انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی شادی کو صرف انجوائمنٹ کا نام رکھا، اپنی آزادی اور اپنی کشش کو قائم رکھنے کے لیے بچوں کو پیدا نہیں کیا جا رہا۔ اور 5-5 سال 6-6 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کی شادیاں ہوئے ہوئے، ایک تو اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ تو اور بات ہے، لیکن آج کے دور میں پہلے تو شادی سے ہی ہٹے، یہ بھی فطرت سے خلاف ہے کہ شادی نہ کرنا۔ ینگسٹر نے وہ بغیر شادی کے صرف آپس میں بیٹھنا اور ملنا اور رہنا اور آزادی کے نام پہ کہ بھی ہم شادی نہیں کرتے، یہ بھی خلق اللہ کی تبدیلی ہے۔ اور اس سوسائٹی میں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب کسی کی شادی 8-10 سال ایک ہی شخص سے رہے، یا 10 سال ہو جائے اور شادی نہ ٹوٹے، اس میں بہت ہی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خلق میں تبدیلی، بچے کے لیے ماں کی گود تھی، بچہ ماں کی گود میں سیکیور ہے، اس گود کو محروم، بچے کو ماں کی گود سے محروم کیا اور کہیں پوسٹر مدرس کے حوالے کر دیا اور کہیں بیبی سٹرز کے حوالے کر دیا۔ آج کا جتنا سیٹ اپ آپ کو دکھے گا نا، اس میں اکثریت جو ہے وہ فلا یغیرن خلق اللہ کی ہے۔ وہ محبتیں نہیں، بچپن میں بچے کو محبت ملتی تھی، وہی محبت پلٹ کے بڑھاپے میں ماں باپ کو واپس ملتی تھی۔ آج جب بچپن میں ہم نے ان کو بیبی سٹرز دے دی، انہوں نے ہمیں بڑے ہو کے ہومز دے دیے۔ آج بوڑھوں کو اولڈ ہومز میں ڈلوانا، کیا یہ خلق کی تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے رشتوں کی محبت میں بچے کو دنیا میں بھیجا تھا، ماں، نانی، خالہ، پھپھی، دادا۔ آپ بتائیے وہ بچے جو صرف لسٹ کی بنیاد پہ دنیا میں آ جاتے ہیں، ان کے رشتے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا سسٹم دیا تھا، انسان اور جانور کا فرق تھا، انسانوں نے اسی کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ پھر آپ کو پتا ہے کیسی بھی آوازیں اٹھنی لگیں کہ اب بھائی بہنوں کا نکاح کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی ایک ایسا میگزین ہے کہ جس پر تصویر چھپی اس بھائی اور بہن کی کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ شادی کی بلکہ ان کا بچہ بھی ہے, اور ان کا انٹرویو ہے اس میں کہ ہم بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اب یہ آوازیں آ رہی ہیں, میں نے آپ کو ایک جگہ پڑھ کے بھی سنائی تھی پیچھے یہ کوٹیشن, کہ کتنا بیوقوف ہے انسان کہ وہ لڑکی جو اس کے گھر میں پلی بڑھی, جو اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہے, جو اس کی بہن کی صورت میں اس کو چھوڑ کے باہر کی ایک اجنبی لڑکی سے شادی. اس لڑکے کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی جس نے اپنی سگی ماں سے نکاح کیا اور وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نکاح کے طور پہ خوش ہیں. اس بچے کی بھی سنی ہوگی جس نے اپنی نانی سے شادی کی. یہ جو ازمانے اور ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری شیطان کے ناموں پہ. 1987 کی ایک رپورٹ ہے, نیوز ویک اخبار میں چھپی تھی امریکہ میں, ویانا اسٹیٹ میں 35,000 بچوں کے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہیں. یعنی بچوں کو پیدا کیا جانا اور چھوڑ دیا جانا. اور آپ سوچئے کہ غالباً, مجھے اس وقت صحیح فگر یاد نہیں ہے, اس وقت بھی یہ بڑی بڑی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں پیدا ہونے والوں میں غالباً ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ ناجائز بچہ, اس کو باپ کا نہیں پتا, صرف سنگل پیرنٹس. اس وقت یو ایس اے کا جو پرابلم ہے نا, جس کی وجہ سے اب ان کا سوشل سسٹم ٹوٹ رہا ہے, وہ سنگل پیرنٹس ہونا ہے. مائیں اکیلی ہیں, پہلے اپنے بچے پالتی تھی, اب بیٹیوں کے بھی ناجائز بچوں کو پالتی ہیں. کئی کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں مرد نام کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. بھمروں کی طرح آئے, خوشبو چوسی, رنگ چوسا اور چلے گئے, اور ذمہ داریاں عورتوں پہ آ گئی. یہ ساری فطرت کی چیزیں ہیں. پھر اسی کے اندر اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, مثلاً جنس تبدیل کروا دینا, عورت کا مرد بننا, مرد کا عورت بننا, بہروپ دہدھار کے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا, عورتوں کو بھانج بنانا. اب اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں پھر اس میں آتی ہیں, وہ آتی ہیں جیسے میک اپ کے نام پر ساخت بدل دینا, جس کو آپ پلاسٹک سرجری کہہ سکتے ہیں, ناک فیچرز بدل گئے. اس دور کا جو لیٹسٹ فیشن ہے وہ چہرے پہ کچھ لگانا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ ناک ہی بدلو, یہ ناک تمہاری لمبی ہے اس کو گھساؤ. ایک ایسا وقت گزرا تھا کہ جاپانیز نوز کا رواج ہوا تھا, شاید آپ کو تو پتا بھی نہیں چلتا ہوگا. اچھے بھلے لوٹیں گے, پلکوں پہ مسکارا لگا لیا, کالا لگا لیا, اب آپ سب بس دیکھیں گے, نیلا دیکھیں گے, پرپل دیکھیں گے. بال کالے تھے, لوگوں نے پہلے کالے نہیں کیے, بھورے کر لیے, نیچر کے قریب ہی رہے نا, کیونکہ لوگوں کے کالے بھی بال ہوتے ہیں, براؤن بھی بہت ہوتے ہیں, اب یہ بلو. یہ خلق کی تبدیلی ہے. چلے پہلے میک اپ کے اندر بھی اگر کچھ چینجز تھی, نیل پالش لگائی, سرخ نہیں لگائی, پنک لگا لی, پنک نہیں لگائی, میرون لگائی, نیچر کے ساتھ ہے نا, آپ کی سکن سے میچ کرتا ہے. اب آپ اس کو گرین اور یلو اور پنک میں دیکھ لیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے اندر پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کہیں گے کہ کیا نہیں کر سکتے کیا نہیں, تو آپ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں, ہر وہ چیز جس کے کرنے سے پتا چلے کہ آپ نے کچھ کیا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن دوسری وہ چیز ہے کہ جس سے اصل پہ نقل کا دھوکہ ہو وہ جائز نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم میک اپ کرتے ہیں, تو کیا پھر یہ بھی خلق کی تبدیلی ہے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی میک اپ کرتا ہے تو کیا دوسروں کو پتا چلتا ہے اس نے کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ صاف پتا چلتا ہے. آپ نے چہرے پہ رنگ لگایا ہے, آپ نے جو بھی کیا آپ کو پتا چل رہا ہے, تو اس کی تو اجازت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کے لیے رنگ لگانا جائز ہے جس کی خوشبو دبی ہو, اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے جس پہ رنگ دبا ہو. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جب میڈیا پہ آتے ہیں تو مردوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے. اب مرد کسی کو آپ لمبے بالوں میں دیکھیں, چٹیا ڈالی ہوئی ہے, یہ خلقی تبدیلی ہے, یہ عورتوں کی بات ہے. اسی طرح عورتوں کو آپ بالکل بوائے کٹ میں دیکھیں کہ اس کے اور مرد میں کوئی فرق نہیں لگ رہا, یہ خلقی تبدیلی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فیشن کے نام پہ صرف لینزز لگانا تبدیلی ہے. اب دانت ہے, اس کے اندر بریسلز لگوائے جاتے ہیں. اگر تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر مجبوری میں, دیکھیے اسلام نے ایک بڑی باریک سی لائن رکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ چیز اپنی سکن میں, پلاسٹک سرجری ہے, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, جل گیا, کوئی عضو ٹوٹ گیا, اس کی پلاسٹک سرجری کرنی سو کے, لیکن جب صرف حسن کے نام پہ اور جب صرف ینگ لکنگ کے لیے آپ اپنی تھوڑے سالوں کے بعد سکن کو کھینچ کھچوا کے آپ اس کو سٹریچ آؤٹ کروا لیں, یا آپ تھوڑے عرصے کے بعد آپ اپنے فیچرز کو تبدیل کر لیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو ہی بت بنا کے پوچھتے رہو. جو لوگ اس طرح کی خوبصورتی کے رسیا ہوتے ہیں نا, پھر ان کو آپ دیکھیں کہ وقت نہیں ملتا, وہ چار چار چھ چھ گھنٹے بیوٹی پارلرز میں مشینوں میں بیٹھے رہیں گے, لیکن وہ قرآن سننے کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زائد نہیں بیٹھ سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجاتے ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا اجازت دی ہے. وہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا, اگر اس سے تھوڑی طرف جائیں گے تو خرابی ہوگی. پھر اسی طرح دیکھیے کہ آج کے دور میں زبان پہ بالی پہننے کا آپ نے شاید دیکھا ہوگا, بھووں کے اندر پورے بال ادھر بالیاں پہنی ہوتی ہیں, بھووں کو مونڈ دینا. اسی روایت کے اندر پھر پلکنگ کی بات آتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ پلکنگ کا تذکرہ کہیں قرآن میں ہے؟ کہا ہے. چلے گئے, چلی گئی, کچھ دن کے بعد واپس آئی, کہا مجھے تو پورے قرآن میں یہ بات نہیں ملی. اور وہ حدیث بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, آپ کی اس بک میں بھی ہے انشاء اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے بال نوچنے والی اور نوچوانے والی, یعنی نوچنے سے مراد پلک کرنا, اور جس نے کی جسم کو گودنے اور گودوانے والی, گودنا کہتے ہیں ٹیٹوز بنانے کو, یعنی پرماننٹلی اپنی اسکن کے اندر کوئی رنگ بھروانا, اور دانتوں کو کشادہ کروانے والیوں پر. عربوں کا رواج تھا کہ دانتوں کے بیچ میں گیپ کو پسند کرتے تھے, تو جیسے آپ دو دانت ہیں نا تو ان کی سائڈوں کو گھسوا کے تو سوراخ کراتے تھے, اس کا تذکرہ ہے. اب یہ حدیث ایک موقع پہ ابن مسعود نے ایک عورت کے سامنے رکھی, اس نے کہا کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ کہا ہاں قرآن میں ہے. چلی گئی, ڈھونڈ ڈھانڈ کے آ گئی, کہنے لگی مجھے تو پورے قرآن میں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ اللہ نے پلکنگ پہ اور ان تین چار چیزوں پہ لعنت کی ہے. تو کہا اچھا, قرآن کھولا اور سورہ حشر کی وہ آیت کھول کے دکھا دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو حکم تمہیں رسول دیں اس کو لے لو, اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. کہا یہ حکم پڑا تھا؟ کہا یہ تو پڑا تھا. کہا تو پھر یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات آتی ہے. کہنے لگی مجھے کیسے روکتے, تمہاری تو اپنی بیوی پلکنگ کرتی ہے. کہا اچھا جاؤ دیکھتے ہو, میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے گھر جاؤ اور میری بیوی کو دیکھ کے آؤ. یہ عورت گئی, ان کی بیوی کو ملی, قریب سے دیکھا. بعض لوگوں کو فیل نہیں ہوتا دور سے, ایسے لگتا ہے کہ کرتے ہیں پلکنگ. جب واپس یہ کہہ رہی نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, وہ نہیں کرتی, تو اس وقت حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی. اب یہ بات جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے, اور آپ پھر اس کی دلیل پوچھیں کیا کریں کیسا کریں. میں تو صرف یہ سمجھ لیتی ہوں کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, پھر وہ دلائل نہیں مانگتا. کہہ دیا, آپ اس کے سائنٹیفک دلائل لیں, بی سی او ملیں گے. آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں پلکنگ کرتی ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر کے جو پتلی سافٹ ٹیشوز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ عمر کے بعد سکن جہاں سے لٹک جاتی ہے بال آنکھوں کے اوپر جانے لگتا ہے. اتنے بڑے رسک میں ہم پڑتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے چہرے پہ جو اس سے کرختگی آتی ہے. کبھی آپ نے فیل کیا, ینگ بچی جو معصومیت کی ایک تصویر ہوتی ہے, ایک دن آتی ہے تو بڑی معصوم لگتی ہے, اگلے دن آتی ہے تو ایسے لگتا ہے اس کو کیا ہوا ہے. غور کریں تو وہ پلکنگ کی, 5-6 سال عورت بڑی لگتی ہے اپنی عمر سے. پھر اس کے یہ ایک برا رواج بھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خاص طور پہ پروسٹیچیوشن کرنے والی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح کے کام کرتی تھیں. تو بہرحال اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, صرف اس چیز پہ رہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں خود کو پوجنے نہیں آیا. کیا خوبصورتی سب کچھ ہے, کیا ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ ہم ایک بال کی قربانی نہیں دے سکتے تو ہم نے جان کہاں قربان کرنی ہے؟ ہم تو ناخن نہیں کاٹ سکتے. یہ ناخنوں کو جو لمبا بڑھا لیتے ہیں 40 دن سے اوپر کا جو مسئلہ ہے, تو آپ دیکھیے کہ یہ کس کی ریزمبلنس ہے, انسانوں کے تو لمبے ناخن نہیں ہوتے. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو رکھا. پھر اس کی اور بہت ساری قسمیں ہیں, مثلا آپ دیکھیے کہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو وزن اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ گدا جو ہوتا ہے اس کی فیمیل سے دودھ حاصل کیا جائے. اللہ نے گدے اور گدی کو وزن اٹھانے کے لیے رکھا, آپ کہتے ہیں ان سے بھی ہمیں دودھ لینا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گائے کا دودھ پینا تھا لیکن لوگ پیشاب پیتے ہیں, یہ بھی فطرت میں تبدیلی ہے. پھر ایک اور تبدیلی جو ہمارے انٹیریئر سندھ میں عموماً دیکھی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کا قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. جب بڑے گھروں کی دولت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ باہر نہ جائیں, تو پکڑتے ہیں اور قرآن کے ساتھ شادی کرتے ہیں. پورا ایک آرٹیکل میرے پاس آیا ہوا تھا ایک موقع پہ کہ جس میں ایک لڑکی جو رو رہی ہے, آپ سوچیں ایک جوان لڑکی ہے وہ قرآن سے شادی کر کے کرے گی کیا؟ مطلب یہ کہ تم رہو اس قرآن کی خدمت میں رہو اور تمہاری جو جائیداد ہے وہ باہر نہ جائے. پھر اس طرح عورت کا عورت سے تعلق کیا ہے, یہ تبدیلی ہے نا. اللہ نے عورت اور مرد اور مرد اور عورت میں کشش رکھی, کپلز بنائے تھے, لیکن وہی خواہش جو ہے وہ غلط طریقوں سے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اپنے آپ کو ہم شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا, فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, اور جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, تو بے شک اس نے نقصان اٹھایا بہت بڑا نقصان. اس آخری حصے کو اگر ہائی لائٹ کر لیں تو ان سارے کاموں کی جو اصل ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور اتنا زیادہ بھٹک گیا کہ اس کے بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں. پھر مزید زور دیا گیا یعیدہم, وہ وعدے دیتے ہیں ان کو, اور کیا کہتے ہیں, ویمنیہم, اور ان کو تمنائیں دلاتے ہیں, ان کو آرزوئیں دلاتا ہے. حالانکہ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں ان سے وعدے کرتا شیطان مگر سارے ہی سارے فریب کے. اولئک مآواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہیں جو کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں, دوست اور دشمن کی پہچان بتا رہا ہوں. شیطان کے دھوکے تو سارے کے سارے جھوٹے ہیں, وہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے. سورت ابراہیم میں ہم پڑھیں گے کل قیامت کے دن جب سارے معاملات ہو جائیں گے تو اس وقت بھی شیطان اس بات کا اقرار کرے گا کہ دنیا میں میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے لیکن میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. ولا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت کیوں کرتے ہو, تم اپنے آپ کو ملامت کر لو. ایک وعدہ اللہ کرتا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا, اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ سارے سچے ہیں, میرے وعدے جو تھے وہ جھوٹے تھے. تو آج جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کے ہتھکنڈوں میں لا کر صرف خود کو ہی پوجنے کی کوششوں میں رہتے ہیں, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی بھٹکے ہوئے تھے اور کتنے دھوکے میں تھے. غرور کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے, فریب, غرور, غرہ, دھوکے کو کہتے ہیں. یعنی آج کے دور میں اس باتوں کو عام کر دیا, جتنا جھوٹ بولو گے دیکھنا اتنے کامیاب ہو. رشوت لے لو پھر کچھ پیسے حج پہ لگا دینا فائدہ ہوگا, حرام بزنس ہو کچھ پیسے مسجدوں میں لگا دینا. اس طرح کے دو رنگے مسلمان جو نظر آتے ہیں اس کی وجوہات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ اصل میں شیطان انسان کی جنت کا دشمن ہے اور اسے اس قسم کے کام کرواتا ہے. آپ اور تو اور دیکھیں, آپ کو ہوتا ہے کہ آج بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم فطرت سے دور ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یعنی بریسٹ پلانٹنگ کی کوششیں کی, جسم کو کٹواتی ہیں اور اس کے اندر ریت کے گولے رکھواتی ہیں کہ اپنی بریسٹ کو ہائی کرنے کے لیے, اور وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اگر وہ جسم میں پھٹ جائے تو انسان مر سکتا ہے. آج یہ جو آپ کو سات قسم کی بیماریاں اور عجیب و غریب کہانیاں دکھتی ہیں اور ہاسپٹلز کا ایک چکر لگا کے دیکھیں آپ کو لوگ اس قسم کے دکھیں گے کہ بیچاروں پہ رحم آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوانی میں بہت سارے ایسے کام کر لیے ہوتے ہیں کہ جو فطرت سے خلاف ہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا. پھر کھانے میں پینے میں دیکھیے, عام وقت کہتا ہے کہ خوب کھاؤ خوب محنت کرو, آج بچیاں کھاتی نہیں ہیں, محنت کہاں سے کریں گی. آپ ان کو دیکھیں ایک ہوا چلتی ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں, یہ عورتیں بچے کیسے پیدا کریں گی. کل کوئی کہہ رہا ہے کہ بچے کو ماں ڈائپر بدلنے جاتی ہے تو میاں ساتھ ٹوکری اٹھا کے جاتا ہے. میں نے کہا اس غریب میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹوکری پکڑے, وہ کیسے جائے گی. دیکھیے یقین کریں یہ بات بہت لمحہ فکری ہے. میں تو آپ میں سے جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی کی صحت اتنی کمزور ہے میں کہتی ہوں اس کو سکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, اس کی صحت اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ کام کریں. فطرت, خوب پسینہ لو, خوب محنت کرو, خوب کام کرو, کھاؤ پیو, اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور بچیاں بڑے پیار سے کہتی ہیں ہم کھاتے ہی نہیں, ہمارے گھر میں فروٹ ہوتا ہے ہم کھاتے ہی نہیں, ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں, یہ کھجور کی جگہ چاکلیٹ کھانا یہ کیا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سب حرام ہے اور یہ غلط ہے, میں صرف احساس دلانا چاہتی ہوں کہ جو بندہ جتنا فطرت پہ بچوں کو پالے گا, اور دیکھیں اس میں بچیوں کا بچوں کا بالکل قصور نہیں, یہ ماں ہے. آپ بچپن سے بچے کو پیدا کریں اور اس کے بعد سے اس کی زندگی نیچرل رکھیں. میں آپ ایک اور لفظ بولوں گی جو ماں کو بڑا برا لگے گا لیکن میں کیا کروں کہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں انسان کے. آپ دیکھیے کہ بچے کا, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب آپ کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو آپ کا کیا اس وقت دل چاہتا ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جائیں نا, اور آپ فارغ ہو کے اپنے آپ کو صاف کر کے آ جائیں. بچپن سے بچے کو جب آپ ایک پیمپر میں بند کر دیتی ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے, پہلی بات ہے کہ اس کے اندر سے وہ حصے ختم ہو گئی, دوسری بات ہے وہ جانور بن گیا جب دل چاہا کر دیا. آپ تھوڑا سا روکتے ہیں نا, ہر وقت تو بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ٹوائلٹ میں جائے, کبھی ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں, اس سے جسم میں برداشت ہے. بچپن سے بچے کو شروع میں پیمپر کا عادی کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب کرنا ہے کب نہیں کرنا. آپ جب 3-4 سال کا ہوا پوٹی ٹرین کیا, آپ کہتے ہیں جہاں دیکھو وہ کر دیتا ہے. انسان میں اور جانور میں فرق ہو, 6 دن کے بچے کو میں نے دیکھا کہ ماں جو ہے اس کو جا کے تو ٹوائلٹ میں فارغ کرا رہی تھی, اور اس ماں نے کہا میں نے آج تک اپنے بچے کے بستر کو گیلا نہیں کرایا, میرا بچہ رو پڑتا ہے دودھ ہی نہیں پیتا جب تک میں اس کو فارغ نہ کراؤں, نہ پیمپر تھے نہ کچھ تھے. کتنے گھروں میں جو آج ہم تو اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں نا, ہمارے متوسط ملکوں میں کئی گھرانے ایسے جہاں ساس اور بہو اور میاں اور بیوی کی لڑائی صرف بچوں کے پیمپر پہ ہوتی ہے کیونکہ مہنگے ہیں, اور حقیقت میں نہیں. ایک پیمپر جہاں 20 سے 30 روپے کا ہوگا, آپ سوچیں کہ کون افورڈ کرے گا, اور دن میں 3-4 پیمپر بدل دیے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے, لٹرلی لڑائی ہوتی ہے, ماں اپنی اس کے لیے اپنی سہولت کے لیے. تو سمپل سیدھے سادے پالیں یہ بچے, اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کب, جو آپ کھائیں وہ کھائے. آپ کہتے نہیں میں تو کھا لوں گی گھر کی دال سبزی, اور بچے کے لیے ٹن کا فوڈ آئے گا جو 6 مہینے پرانا ہے. ایکسپائریشن ڈیٹ دیکھ کے تو ہم فوراً پھینک دیں گے کہ یہ اب خراب ہو گئی ہے, لیکن کبھی سوچا کہ ایک چیز ہے جب فریش بچے کا بنانا یا کوئی چیز ہے اس کو میش کر کے کھلا رہے ہیں, اور ایک کئی مہینے پرانی اس کی, صرف اس لیے کہ یہ بیبی فوڈ ہے. شروع سے ان کو سکھا دیا کہ تم الگ ہو. اب اگر وہ آپ کے گھر کا روٹی سالن نہ کھائیں اور وہ کہیں جی ہمیں تو الگ ہی کھانا ہے اور بریڈ چیز ہی ہے, تو پھر کہاں سے آیا؟ تو بہرحال یہ چیزیں کوئی اس طرح کی حلال اور حرام کی زد میں نہیں آتی. صرف میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے ہاتھوں کا کیا در ہے. آج اگر ہم سیدھے سیدھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسری طرح اللہ تعالی سانی کرے گا. پھر اس میں یہود کا بھی نام آتا ہے کہ یہ جو آرزوں اور تمنوں کی بات ہوئی, تو یہود نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور یہ سوچ لیا کہ ہم حق پہ ہیں. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جنت والے سمجھتے ہیں. یہود کا یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے کچھ بھی کر لیں, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, یہ بھی ان کی آرزوئیں تھیں. پھر اسی طرح مسلمانوں نے کئی ایسے معاملات رکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پہ سوچیں, غور کریں. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں, سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ہم ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہوگا, کس کی بات اللہ سے سچی ہوگی. تو یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ دشمن بڑا مضبوط ہے, وہ بہت کوشش میں ہے کہ ہمارا دین لے لے, ہمیں فطرت سے ہٹا دے. وہ فطرت جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, سورہ روم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, دین اسلام, آہستہ آہستہ کہیں ترقی کے نام پہ, کہیں ماڈرنائزیشن کے نام پہ انسان کو اس دین سے شیطان دور کرتا جا رہا ہے, اور ایک وقت تو یہ بھی آ گیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان کی ان ساری چال بازیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جو بات ہمیں سمجھ آ جائے اس کے اوپر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں, جو بات ابھی سمجھ نہیں آتی, جس پہ دل نہیں ٹھکتا, تو اس کے لیے دعا کرتے جائیں, اللہ سے توفیق مانگیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی کرے گا. یہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آج کی پوری سبق میں جو یہ پلکنگ کی بات ہوئی ہے, یہ آپ اپنی ان دوستوں سے نہ کریے گا جو ابھی قرآن کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں بنی. ہم وہ پن پوائنٹ پکڑ کے جو دوسرے کا مسئلہ ہوتا ہے جا کے پیش کرتے ہیں, کبھی نہیں آئیں گے. یہ ہماری اس طرح کی چکی اٹھی اٹھی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج قرآن کی طرف نہیں آ رہے. آپ کا بھی دل نہیں ابھی مانا تو کرتے رہیے, میں نہیں کہہ رہی کچھ آپ کو کرنے کو نہ چھوڑنے کو, اس لیے کہ جب اللہ کا اور آپ کا معاملہ وقت آئے گا, تبدیلی آتی ہے, چینج آتی ہے. اور یہاں ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ساتھی سارے جو یہاں روز ملتے ہیں, اب ایک دوسرے کو اس پہ کریٹیسائز نہ کریں کہ آپ نے کی دی, آپ کرتی ہیں, آپ نہیں کرتی. یہ اس لیے میں نے جملہ بول دیا کہ یہ جملے ہی بعد میں بڑے یاد رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيه رضا ولنا فيها فائدة إلا أتيت على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو
بادشاہی دی شاہدی ہے، تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے
كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده،
كلمتان حبيبتان للرحمن
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
آية نمبر 123 ليس بأمانيجكم ولا أمانيج أهل الكتاب
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نہ تو تمہاری امیدوں پر دار و مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. کس بات کا؟ یہاں آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا. پھر کون جائے گا؟ امیدوں پہ نہیں، تمناؤں پہ نہیں، اس کا انحصار تو کس پر ہے؟ میں یا عمل سو یجز بھی، جو کوئی برا کام کرے گا تو اس سے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. اور ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور آپ اللہ کے سوا کسی کو دوست اور حمایتی نہ پائیں گے. یہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہے. ہم نے پچھلی آیتوں میں شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ دیکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ ولا اومنینہم، کہ وہ ان کو امیدیں دلائے گا اور انسان کو خواہشات کی جنت میں داخل کر دے گا. تو یہاں اب اہل کتاب کی ایک تمنا اور ایک خواہش کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ اہل کتاب یعنی خاص طور پہ یہود یہ بات کہا کرتے تھے کہ لن یدخل الجنت الا من کان یہودیا او نصارا، کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر جب تک کہ وہ یہودی نہ بن جائے. اور نصارا نے کیا کہا؟ کہ جو نصرانی نہ بن جائے. اور آج کے دور کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کہ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ. یہ بات درست ہوتی اگر اس کو اس بات میں لیا جاتا کہ اسلام کے بعد جنت میں جانے کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اندر وہی داخل ہوگا جو عمل کرے گا. لیکن جب کوئی یہ سوچ لے کہ صرف نام رکھ لینے سے انسان اپنے آپ کو جنتی بنا لے اور مسلمان کا نام ہی یہ ہے کہ اس کو اب جنت مل گئی، تو یہ درست نہیں ہوگی. جنت میں جانا تمناؤں اور خواہشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے. یہ وہی بات ہے جس کو ایک شعر میں بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس آیت کا تعلق انسان کی اس جھوٹی تمنا سے ہے. یہاں دیکھیے بھی امانیش کا لفظ آ گیا اور امانیہ کا لفظ بھی ہے. امانی جمع ہے امانیہ کی. کیا پتہ چلا؟ کہ کوئی بندہ اپنی خواہشوں سے جنت میں نہیں جائے گا. اب دیکھیے کہ ہمارا انجام ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوگا. کوئی بندہ محنت نہ کرے اور جنت پالے، ایسا نہیں ہوگا. دو چیزیں لازم ہیں، کسی کو جنت چاہیے نا تو اس کی کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ کہ جنت کی خواہش ہو. جب تک جنت کی خواہش نہیں ہوگی نا جنت نہیں ملے گی. اسی لیے اگر نان مسلمز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کفر پہ مر جاتے ہیں تو ان کو جنت نہیں ملتی، تو یہاں یہی اصول ہے کہ انہوں نے مانگی نہیں، ان کا تو بلیف ہی نہیں تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے کیا ہوں گے. بالکل اسی طرح مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا دکھنے لگا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جنت کی بات کرنے کی. اور رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے نام پہ ایک کال بہت معروف ہے جو پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن نکلی اور انہوں نے ایک ہاتھ میں شمع لے لی یعنی موم بتی اور دوسرے میں برف لے لی، اور کہا کہ میں برف کے ذریعے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں نعوذ باللہ. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کو پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ میں تو عبادت کرتی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا تصوف کے نام میں آج بھی نظریہ موجود ہے کہ جنت جہنم سے بے نیاز ہو کر بس تم اللہ کو راضی کرو. حالانکہ سورہ سجدہ میں جو ہر رات ایک آیت ہم سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس کا خلاصہ کہ یدعون ربهم رغبا ورہبا، جو اللہ کو رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے ہیں. ایمان اور خوف، ایمان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، امید اور خوف سے. تو لہٰذا اس آیت سے جو بات پتہ چلی کہ جنت کی خواہش رکھیں. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم جنت کی خواہش ہی نہیں رکھتے، یہ غیر فطری بات ہے. یہ بھی خلق میں تبدیلی کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے تمہیں پہلے خواہش تو کرنی پڑے گی. شیطان پہلے دین کی رسمی باتوں پہ عمل کرواتا ہے، پھر خوش فہمیوں کی جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیالی دنیا میں نہ رہو، صرف خواب نہ دیکھو جنت کے، بلکہ اس کے لیے عمل صالح بھی کرو. پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ان الذین آمنوا لهم الجنہ، کہ جو ایمان لے آئے وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ میں یعمل سوءا یجز به. یہ بات جس طرح کافر کے لیے ویسے مومن کے لیے بھی ہے، کہ اگر ایک مسلمان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھی اس کی جزا ملے گی، اور جو اچھے کام کرے گا اس کے ساتھ بھی اس کا درجہ. اسی لیے آیت اگلی آیت میں اس بات کو پورا کیا گیا, وہ میں یعمل من الصالحات, اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا, من ذکر نہ انسا, عورت ہے یا مرد کوئی فرق نہیں پڑتا, شرط کیا ہے, وہ مؤمن, کہ وہ مومن ہو, ایمان والا ہو. کیا ہوگا, فاولئک یدخلون الجنہ, ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا, اور ولا یظلمون نقیرا, اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی, تل برابر یعنی کھجور کے اندر ایک ہلکا سا تنکا سا ہوتا ہے. ایک پیچھے ہم نے پڑھا تھا فتیل, فتیل اس چھلکوں کو کہتے ہیں جو گٹھلی اور کھجور کے بیچ میں ہوتا ہے. جب گیلی کھجور ہوتی ہے رطب تو اس کے اندر وہ دکھتا بھی ہے, خشک ہوتی ہے تو وہ ساتھ چپک جاتا ہے. اسی طرح نکیر کہتے ہیں کھجور کے اندر ایک شگاف ہے. بہت سارے لوگوں نے کھجور کی گٹھلی تو دیکھی ہوگی نا, آپ دیکھیں کہ اس کے بیچ میں ایک لائن لگی ہوتی ہے, اس لائن کو نکیر کہتے ہیں. کہ جو بندہ دنیا میں اچھے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جیے گا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم اس پہ کریں گے کہ جیسے کھجور کے اندر ایک دھاگا نما چیز ہوتی ہے جو ایک کٹ لگا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر نیکی کی کل وہ بھی دکھائی جائے گی, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی خرابی کی کل وہاں وہ بھی دکھایا جائے گا. شرط کیا ہے کہ تم کوئی عمل تو کرو. ان دو آیتوں میں جو بات بیان کر دی وہ کیا ہے کہ جنت کی طلب رکھو, اس کی طلب کی وجہ سے نیکیاں کرو, اور جہنم کا خوف رکھو. اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ اس شخص کے حال پہ بڑی حیرت ہوتی ہے جو جنت کی طلب بھی رکھتا ہے اور سو رہا ہے. سونے سے مراد بے عمل ہونا ہے, بے حس ہے, خواہشیں رکھی ہوئی ہیں, اور اس شخص کے حال پہ بھی حیرت ہو رہی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے لیکن سو رہا ہے. دونوں کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, تمنا رکھنی پڑے گی, جنت کی خواہش رکھیں. کچھ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنت میں نیکی کی بات کرے, اچھے کپڑے, اچھے کھانے, تو شاید گناہ کی بات ہے. دیکھیے ایک تقوی کا خول بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہی نیکی کی طرف آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کھانے کی بات بالکل نہ کرو, کپڑے پہننے بالکل نہ کرو, گھر بنانا بالکل نہ بات کرو. ان باتوں کو حقیر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور لوگوں کی نظروں میں آتا ہے یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو ایسے ہیں. اور ایسے لوگ پھر جب دنیا میں ان چیزوں کو پیچھے ڈال چکے ہوتے ہیں نا تو آخرت کے معاملے میں بھی یہ سوچتے ہیں جی کوئی ہورے نہیں ہے, کوئی جنت میں دودھ کی نہریں نہیں, اور جنت تو بس ایک روحانی درجہ ہے. آج بھی تصوف کے نام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات معروف ہے کہ جنت کوئی مادی چیز نہیں ہے, یہ بس ایک اسپرچل فیلنگس ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا, اور ہوروں کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں. نہیں, ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جنت ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, عمل کرنا پڑے گا, گناہوں سے بچنا پڑے گا, پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی. نیکیاں کریں پھر بھی دھڑکا لگا رہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, کہیں دکھاوا نہ ہو, کیونکہ اب دیکھیں گناہ تو گناہ ہے نا, کر لیا گناہ, لیکن نیکی کے ساتھ تو کئی دھڑکے ہوتے ہیں کہ میری نیکی کا یہ موقع چھن نہ جائے, میری اس نیکی میں دکھاوا نہ ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال نہیں ہے نا وہ تو کھڑکیاں کھول کے سوئے گا, اس کو کیا ڈر ہے کسی چور ڈاکو کا, لیکن ڈر کس کو ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ الدِّينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہوگا اللہ کے آگے جھکا دیا سے اپنا چہرہ اللہ کے, اور وہ محسن بھی ہو یعنی احسان کے درجے پہ پہنچا ہو, اور اس نے دین ابراہیم کی پیروی کی ہو. کون تھا ابراہیم؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا. یہاں معیار دے دیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو, نیت رکھو, ارادہ رکھو, کوشش کرو, برائیوں سے بچو. عورت ہو کہ مرد کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے کوئی جنت میں دو گریڈ نہیں رکھے ہوئے کہ یہ عورتوں کے درجے کی جنت ہے اور یہ مردوں کے درجے کی جنت ہے, نہیں, دونوں کے لیے وہ جنت ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے. احسن, سپرلیٹو ڈگری, ایک حسن ہے, ایک حسن ہے اور ایک احسن ہے, یعنی سب سے زیادہ خوبصورت دین نہ یہودیوں کا ہے, نہ نصرانیوں کا ہے, نہ مسلمانوں کا ہے, سب سے اعلیٰ دین اس کا ہے جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. یہ پچھلی آیتوں سے بات چل رہی ہے کہ کسی کا یہودی ہونا اگر اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا تو کسی کا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا جنت میں اس کو نہیں لے کے جائے گا. جو برا کام کرے گا یجزا بھی. صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی جو برا کام کریں گے وہ اس کی سزا ہوگی, اس کے بارے میں پکڑے جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی کہ غم نہ کرو. بندہ مومن پہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں. یہ سزائیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ غلط کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دیا مصیبتوں لے آتے پکے ہیں اور اس طرح کے معاملے کرتے ہیں. صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی اس آیت نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. یعنی اب تو ایسے ہے کہ جیسے اگر ایک جراثیم بھی جسم میں آیا تب یہ ہم بیمار کر کے چھوڑے گا. آپ نے فرمایا غم نہ کرو, غم نہ کرو, اپنی حیثیت سے کام کرتے رہو. مومن کو تو تکلیف بھی آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ عمل کرنا. ان تینوں آیتوں کا جو تعلق ہے نا وہ عمل سے. خواہشوں کی جنت میں رہنے کی بجائے عمل کی جنت میں رہو. عمل کی جنت جو ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. روایات میں آتا کہ اس آیت پر ابو بکر صدیق کو ایسے لگا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی. ہم بھی سن کے کہتے ہیں اچھا کچھ کا ہی ہوگا. حالانکہ ابو بکر کون تھے؟ افضل البشر بعد الرسل, رسولوں کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ انسان تھے. لیکن اس کے باوجود آخرت کے لیے کتنا ڈرتے تھے. اپنے گناہوں کا احساس جو ہے یہ انسان سے کام کرواتا ہے اور یہ انسان کو پھر سونے نہیں دیتا, یہ انسان کو جاگنے نہیں دیتا. اس کو فکر لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ نہ لے. تو ہم سب کے لیے اس بات کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا مجھے اپنے گناہوں کا غم لگ چکا ہے, کیا میں اس یجز بھی پر ایمان رکھتی ہوں. تو اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ محاسبہ ہوگا, توبہ ہوگی, اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا. ایسے لگتے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں. حالانکہ جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیں گے یا گناہوں کی سزا میں دنیا میں کسی مشکل, کسی بیماری, کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے, اللہ جنت نہیں دے گا. تو بہتر نہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو پاک کر لیں. ہم جو گناہ کرتے ہیں نا اصل میں اپنے اوپر آنے والی کسی مشکل کا راستہ کھول دیتے ہیں. کوئی حادثہ, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بچوں کی نافرمانی, کوئی رشتہ داروں کا غم, کوئی دکھ, کوئی غم. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت سے ہمیں ملتا ہے ابو داؤد میں کہ بندہ مومن کو جو بخار پہنچتا ہوتا ہے, کوئی کانٹا چپتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک جیب میں پیسے رکھ کے وہ دوسری طرف ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو اتنے میں احساس ہوتا ہے کہ میرے پیسے گر گئے, تو اس چند سیکنڈ کی جو تکلیف ہے یہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, تھو دیتی ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ پہ شکوا کرنے کے بجائے یہ سوچیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی چیز سے پاک کیا. ایک بڑی پیاری روایت میں آتا ہے کہ مصیبتوں کی, بلا, آزمائشوں کی قدر تو انسان کو اس وقت آئے گی جب پردہ ہٹ جائے گا. آج غیب کے پردے میں مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہم چیختے ہیں کیوں آئی, کیوں بیمار ہوئے, کیوں آپریشن ہوا, کیوں نقصان ہو گیا, کیوں چوری ہو گئی. کل جب غیب کا پردہ چھٹے گا اور اس مصیبت کے پیچھے بہت بڑی خیر ہوگی تو پھر کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں یہ یجزا بھی والی کیفیت ہو گئی. یہاں تک تلاوت سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے.
لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
جی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 125 سے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حکم پر لگا دیا یا جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو, یعنی نیک کاموں میں مصروف ہو, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلا. اور ابراہیم کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. یہاں دوبارہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ومن احسن دینا کی بات آئی ہے کہ دین کے معاملے میں اس سے بہتر کون ہوگا، تو یہاں احسن کا لفظ جو ہے یہ اخلص کے معنوں میں، کہ جس نے اپنے دین کو خالص کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے لگا لیا کہ وہ صرف فرائض کی سطح پر جینے کی بجائے عظیمت کے راستے پہ چلا، جس نے اپنے آپ کو تھوڑے پہ راضی نہیں رکھا بلکہ زیادہ پہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس درجے پہ پہنچ گیا کہ وہ کا انہ کا طرح ہو، محسن کے درجے پہ پہنچا. یہاں لفظ احسن بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، اور احسن حسن سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مختلف چیزوں کی تعریف پوچھتے ہوئے جب یہ پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو یہ سوچ لے کہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہی احسان ہے. تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ صدقتا، یعنی آپ نے جو بات کہی وہ بالکل سچ کہی، ٹھیک کہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کے درجے ہوتے ہیں. جو اپنے دین کو خالص کر لے، من احسن کا مطلب ہے کہ من احلس نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو خالص کیا، مطلب کیا ہے کہ نیکیوں کو اپنانے والا اور برائیوں کو چھوڑنے والا. دیکھیے جس طرح نیکی کرنا نیکی ہوتی ہے نا، اس طرح برائی کو چھوڑنا بھی نیکی ہوتی ہے. جب ہم کوئی نیکی نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن اس وقت برائی کے کسی موقع کو ہم پانے کے باوجود وہ برا کام نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت بھی ہم اللہ کے حکم سے ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کہ جیسے دوا کے ساتھ پرہیز، پرہیز نہیں ہوگا نا تو دوا بھی اثر نہیں کرے گی. تو بڑی بڑی نیکیاں بعض دفعہ گناہوں کے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ کل ہمیں دکھیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں آج ہی زندگی میں محسن کے درجے پہ پہنچنا ہے، احسان کے ساتھ پہنچنا ہے، تاکہ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں. اسی طرح من احسن دینن کا ایک دوسرا مفہوم کیا ہے، کہ اعمال صالح کو اس نے احسن طریقے سے انجام دیا. نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے، اور ایک کی ہے ٹوٹی پھوٹی اور دوسرے کی نماز ہے ایسی کہ جس کو نماز پڑھتا دیکھ کر دیکھنے والے کو بھی اللہ یاد آنے لگے، یہ درجہ اختیار کرے. دونوں صورتوں میں ایک بندہ جب اس درجے پہ نیکی کرے گا کہ نیکی پر نیکی کرتا رہے، برائی کو چھوڑ دے، اور نیکی کرے تو اتنی پیاری کرے کہ اس کو دیکھ کر لگے کہ اس سے اچھی نیکی ہو نہیں سکتی، ایسا شخص جنت میں جانے کی اگر امید لگائے تو لگائے. باقی خواہشوں اور ارادوں اور تمناؤں پہ اگر جنت ملتی تو پھر تو ہر ایک کو مل جاتی. پھر آگے فرمایا کہ وہو محسن وتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اور قرآن پاک میں جہاں محسن اور مسلم کا لفظ آتا ہے تو عموماً اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے. یہاں خاص طور پہ دین ابراہیم کے طریقے کی بات ہے. تو ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کا طریقہ اطاعت کا تھا، فرما برداری کا تھا، قربانی کا تھا. پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی اس کو اس کے رب نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، متی ہو جاؤ، تو وہ متی ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو ابراہیم کے طریقے پہ عمل کرنے سے مراد کسی ایک خاص نام کے ساتھ جڑنا یا کسی ایک طریقے کو اختیار کرنا نہیں، بلکہ یہاں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم بھی اسی طرح کی قربانیاں دو جیسے ابراہیم نے دی. تم اللہ کی اس طرح فرما برداری کرو جیسے ابراہیم نے کی. تم اللہ کے حکموں کو سن کر کیوں نہ کہو کب، کیسے، کیا فائدہ. اب دیکھیں کہ ابراہیم نے اپنی نیکیوں کا صلہ نہیں مانگا، جو فرما برداری کی جس صرف اللہ کی رضا کے لیے کی. انہوں نے اپنے رب کا حق پہچان لیا، نعمت دینے والے کو زندگی کا مقصد بنایا. آج اگر ہم سب بھی اسی طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس زمن میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا. پھر ابراہیم کا طریقہ کیا تھا کہ ان پہ مشکلات آئیں لیکن اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوئے. یہ نہیں سوچا کہ میرا رب مجھے چھوڑ گیا یا اس نے مجھے اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا. اللہ نے گھر چھوڑنے کا حکم دیا، کہا کوئی بات نہیں، گھر چھوڑ دیا، اطاعت نہیں چھوڑی، بیوی اور بچے کو اپنے سے جدا کر دیا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کوئی ہیلو حجت نہیں کی اور حتیٰ کہ آپ کہہ لیں کہ ابراہیم نے اپنا سب کا سب سب کچھ اللہ کے آگے نچھاور کر دیا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے. اور جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. بندہ رب کو خلیل بنائے یہ بھی بات ہے، لیکن جب رب بندے کو خلیل بنائے تو پھر یہ کتنی بڑی بات ہوگی. دوسری دفعہ یہ قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا. خلیل کا لفظ خا لام لام سے ہے. خلل کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے. خلت کہتے ہیں ایسی محبت کو جو نفس میں رچ بس جائے، یعنی ایسا دوست یا ایسا محبوب کہ جس کے خیال میں مگن ہو کر بندہ ارد گرد سے بے نیاز ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، کس طرح ہوں. اور اس وقت پھر انسان صرف اسی کی یاد میں آ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ سے محبت کی لذت جس بندے کو ملنے لگتی ہے، پھر اس کو ارد گرد کی بالکل ہوش نہیں رہتی، اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور یہ ایک قسم کی تڑپ ہے، ایک قسم کا بھاگنا ہے. ایک بندہ اس طریقے سے اللہ کے حکموں کو ماننے والا بن جائے کہ وہ کسی اور کے حکم، کسی اور کے مشورے، کسی اور کی پسند اور ناپسند کو کوئی اہمیت نہ دے. دوستی کے مختلف درجے ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے رفاقت ہوتی ہے، رفق سے نرمی، ایسا دوست جس کی موجودگی میں انسان نرمی محسوس کرے، کمفرٹیبل محسوس کرے، کمفرٹ لیول پہ آ جائے. پھر اسی طرح مودت ود سے ہے، اس میں پھر تھوڑی محبت آنے لگتی ہے، دل میں جگہ بنتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، وہ زیادہ ہلتے جلتے نہیں، وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، بار بار ٹوکتے نہیں ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں تو دل میں مودت آنے لگتی ہے، مودت کے بعد میلان آنے لگتا ہے، مال یمیل اسے، یعنی پھر دل جھکنے لگتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ دل جھکا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کا ہی خیال آ رہا ہے، اسی کے پاس جانے کا دل ہے، اسی کو سوچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میلان محبت میں بدلتا ہے، پھر دل میں محبت کا بیج ڈلتا ہے اور حب اٹھتی ہے، اور پھر عشق، اور سارے مرحلے طے کرتے کرتے آخر میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ خلیل، خلت کا درجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنے رب کو خلیل بنا لیا. ذرا سوچئے، کیونکہ خلیل بنانے سے پھر خلیل سے توقعات لگ جاتی ہیں. اللہ کے نبی کا ابو بکر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، اس کے باوجود آپ نے خلیل اللہ کو بنایا. کیوں؟ کہ جب صرف اللہ کو خلیل بناتے ہیں نا ہم، تو پھر ہمیں دوسروں سے امیدیں نہیں لگتی، پھر ہم دوسروں سے کچھ توقعات نہیں لے رہتے. آج ہماری جو امیدیں ٹوٹتی ہیں نا، اور آج ہم جو غم زدہ ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کئی خلیل بنائے ہوئے ہیں. ہماری امیدیں کتنوں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اپسٹ رہتے ہیں، اسی لیے پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے دوسروں کی خوشی پہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے ناراض ہونے پہ ناراض ہو جاتے ہیں. جتنا کوئی اللہ کو خلیل بنائے گا، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں اطمینان آئے گا اور سکون آئے گا. تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا کیا؟ باتوں سے، دعووں سے، نعتیں پڑھنے سے، حمد پڑھنے سے؟ نہیں. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلت کا راستہ گزرا تو ہجرتوں سے گزرا، قربانیوں سے گزرا، جہاد سے گزرا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خلیل بن جائیں، لیکن یہ سارے مرحلے ہماری زندگی میں نہ آئیں اور ان کو سکپ کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالیں، تو ایسا تو کبھی دنیا میں بھی نہیں ہوتا، کیسے دنیا میں باقی ہوگا؟ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم حنیف ہوئے تو اللہ نے خلیل بنا لیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ حنیف ہو جاتا ہے نا، سب سے کٹ کر ایک رب کا بن جاتا ہے، تو اللہ اس کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے. شرک سے ایک طرف ہو کر کوئی ایسی بات کہ جو اللہ کے راستے میں آ ہی نہ سکے، ایسی قبولیت دل میں آ گئی اللہ کے لیے کہ کوئی روکنے والا انسان کو حق کے راستے سے نہ روک سکے، کوئی ڈرانے والا ڈرا نہ سکے، اور کوئی لالچ انسان کے قدم نہ ڈگمگائے، اور کوئی خوف، کوئی اندیشہ بندے کو اللہ کے رب سے نہ ہٹائے. امام رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کے حصول اور جنت کے لیے مومن ہونے کی شرط لگائی، پچھلی آیت میں جو ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد احسان، من احسانہ میں ایمان کی بات کی، یعنی جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، پہلے مومن بننا پڑتا ہے، پھر محسن بننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ خلیل کے درجے پہ آتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے لگتا ہے. آج کے دور میں جو ہماری جنت تھی وہ تو بڑی آسان جنت تھی. قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے خواہشات کی جنت بڑی آسان ہوتی ہے, صرف تمناؤں کی جنت بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ دین نام ہے مکمل بندگی کے اظہار کا. دل بھی اللہ کے آگے جھک جائے, چہرہ بھی اللہ کے آگے جھک جائے, سوچ بھی اللہ کی ہو جائے, اللہ کا خیال آنے لگے ہر وقت ہر دم, پھر آپ دیکھیں گے کہ جو دین آپ کو سمجھ آئے گا نا, وہ دو چیزوں سے مل کے بنے گا, ایک آپ کا عقیدہ اور ایک آپ کا عمل. عقیدے میں اللہ کی محبت ہے اور عمل میں اللہ کے حکم کی محبت ہے. جتنا انسان اسلم وجہہ للہ کرتا جاتا ہے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کو خوبصورت کرنے لگتا ہے. پھر یہ پکڑ نہیں ہوتی, پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ فلاں دل کا تو بڑا اچھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. ہاں فلاں تمہیں کیا پتا کتنا نیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ چہرہ سنت کے مطابق نہیں. پھر انسان جو ہے وہ اسکیپ روٹ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ پانی کا ایک گلاس ہے, آپ اس گلاس کے اندر پانی ڈالیں اور ایک چھوٹا سا باہر سے کنکر یا پتھر کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں, کیا ہوگا؟ پتھر رہے گا, پانی رہے گا. جتنی دفعہ دیکھیں گے, غور سے دیکھیں گے, پیئیں گے, محسوس کریں گے, ہے پتھر پورے کا پورا پانی میں ڈپ, لیکن پھر بھی پتھر ہے. اب اگر اسی گلاس کے اندر آپ آدھا گلاس پانی تھا, آپ اس کے اندر چند قطرے سیاہی کے ڈال دیں, رنگ کے ڈال دیں, کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو رنگ کے قطرے تھے وہ سب اپنا آپ چھوڑ کر اس پانی کو نیلا کر دیں گے. یہ دو طریقے ہیں اسلام میں آنے کے. کچھ لوگ اسلام کون سا لاتے ہیں, پتھر اور پانی والا. پورے کے پورے مسلمان گھرانے میں ہیں لیکن اپنی آئیڈینٹیٹی وہی ہے جو اپنی ہے, پتھر کی طرح اٹکے ہوئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. جو اسلام کے رنگ میں رنگا جائے گا نا, وہ ہے من اسلم وجہہ للہ. پھر اس کی سوچ اسلام والی, اس کا چہرہ اسلام والا, اس کا گھر, اس کی خوشی, اس کا غم اسلام والا. پھر وہ یہ اسلام نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کا اسلام تو ہے, مسجد میں جایا تو وہ رنگ بن گیا اور بازار میں آیا تو وہ پتھر بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ اسلام انسان کی پوری ہستی میں چھا جاتا ہے. پھر اس کے معاملات, اس کے اعضاء, اس کے گھر کے معاملات, بچوں کے معاملات, ہر چیز اس کو اس چیز کی طرف مائل کرتے ہیں کہ وہ سب کی باتوں سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. اور جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگتا ہے اتنی ہی اس کو اللہ تعالیٰ سے مزید محبت ہوتی ہے. دیکھیے کہ محبت کی ایک عادت ہے, اور وہ کیا کہ جتنی آپ کسی سے کریں گے اتنی زیادہ ہوگی, اور جتنی آپ کسی سے بے نیازی اختیار کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اس سے بے نیازی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح مختلف درجے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ آج ہم مسلمان ہونے کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے چہرے اللہ کے سپرد کرنے کی بجائے غیروں کے آگے جھکا رہے ہوتے ہیں. ہم صرف دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نام کا اسلام ہوتا ہے لیکن چہرے کا اسلام نہیں, ہمارے اندر اسلام کی وہ بات نہیں آتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے درجے پہ آ کے رک جاتے ہیں لیکن محسن ہونے سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں خیر ہے نا, گزارا کر لو, ٹھیک ہے, بس ہو گیا نا, فرض ٹل گیا کہ نہیں, جان چھٹ جائے گی نا, پکڑ تو نہیں ہوگی, گناہ تو نہیں ہوگا. ایسے لوگ پھر محسن کے درجے پہ نہیں آئیں گے. اور جو محسن کے درجے سے آگے بڑھ کے خلت کے درجے پہ آنا چاہتا ہے نا, تو پھر اس کو تو حقیقت میں سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف آنا پڑے گا. لفظ خلیل جو ہے نا, یہ پانچ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. صرف ذکر کے لیے بات کر رہی ہوں, اگر لکھ نہ سکے تو مت لکھیں. ایک کہتے ہیں صدیق مختص کو, صدیق کہتے ہیں دوست کو, مختص خاص, یعنی خاص قسم کے دوست کو خلیل کہتے ہیں. اسی طرح الخلیل الصادق سچے دوست کو کہتے ہیں. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے وہ دوست جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو, یعنی اللہ نے ابراہیم سے ایسی مکمل محبت کی کہ جس میں کوئی خلل نہیں. اس کو آپ یوں سمجھے کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہو تو اس وقت اس کو کسی دوسرے کا خیال تک نہ آئے. پھر اسی طرح چوتھا معنی ہوتا ہے اسفلا مودت, اسفلا صاف سے, صفائی سے, سواد سے, یعنی صاف محبت, بالکل چنے ہوئے, شفاعت والے, صاف ستھرے, کہ اس محبت کے اندر ذرا سی بھی آمیزش نہیں تھی. اور پانچواں معنی انسان کا خلیل وہ ہوتا ہے جو اس کے کاموں اور اس کے رازوں میں داخل ہو, دخیل کو کہتے ہیں, یعنی جس کو آپ کا ہر راز پتہ ہے, آپ کا ہر کام, آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں, اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اثر تک داخل ہو جاتا ہے اس کے اوپر, ہر معاملے میں اس بندے کا مشورہ، اس کا راز، اس کی باتیں آتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو کائنات کے ملکوت دکھاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم کا دل کھولا کہ وہی سورج چاند جن کو دوسرے لوگ پوج رہے تھے ابراہیم علیہ السلام انہیں کو دیکھ کر اپنے رب کو پا گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا خلیل بنائے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ واتخذ اللہ خلیلا۔ ہم نے تو خلیل بنایا، ہمیں تو ضرورتیں ہیں، ہمیں تو امیدیں ہیں، توقعات ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو خلیل بناتا ہے تو اس سے اس بندے کو کیا ملتا ہے؟ یعنی مثال ہم کہ مجھے کیا ملے گا جی، بنا لیا اللہ نے خلیل ابراہیم کو، ابراہیم کو کیا ملا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ خلیل بنائے اس کو نیکیاں یعنی بھلائیاں اور نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اس کو خیرات خیرت ان سے خیرات سے یعنی اس کو نیکیاں پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کے اور موقع آنے لگتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہماری زندگی سے نیکی کا کوئی موقع چھن جائے تو کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے محبت کے معیار سے نیچے گرا دیا۔ پھر اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ خلیل بنا دیتا ہے اس کے لیے زندگی میں خوبصورتیاں کس طرح سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں اور ان کی سختیوں کو اس کے دل سے دور رکھتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سورۃ نحل میں آتا ہے کہ ہم ان کو حیات طیب دیتے ہیں، ان کی زندگی ساری علائشوں سے پاک، ساری آمیزشوں سے پاک، گندگی دنیا کے جھمیلے اس قسم کے کہ جو انسان کی سوچ لے لے، نمازوں کو لے لے، وہ اس کی زندگی سے نکلتی جاتی ہیں، اور اتنی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر لوگ لیلۃ القدر کا انتظار نہیں کرتے کہ اس رات کو فرشتوں سے بات ہو، کوئی فرشتے اترے، بلکہ ہر لمحے اس کے دل پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اللہ تخاف ولا تحزنو، غم نہ کھاؤ اور تکلیف نہ سہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے جس کے وعدے کیے ہوئے۔ بات شروع ہوئی بندے سے، ختم کس پہ ہوئی؟ رب پر۔ آیت کا اختتام دیکھیے، بات ابراہیم کی قربانیوں اور انسان کے نیکیوں سے تھی، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے معاملے کی بات ختم ہوئی۔ پتہ کیا چلا کہ پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے، اس کے بعد مدد اللہ کی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر صرف اس کا ظاہر نہیں رہتا بلکہ اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ امام رازی ایک عربی ان کی تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ خلت کا اثر صرف انسان کے پھر اعمال پہ نہیں پڑتا کہ نماز اچھی ہو گئی اور نیکی ہے، بلکہ انسان کی روح روشن ہونے لگتی ہے، اس کے اندر اتنی اعلی صفات پیدا ہونے لگتی ہے کہ پھر اس کا روح اور جسم جو اس کا تعلق ہے وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ وہ روح کے تقاضوں کو پورا کرنے لگتا ہے۔ یعنی یقین کریں، صرف آج اتفاق سے مجھے اپنی ایک پرانے نوٹس مل گئے، کافی دن سے ہی ایسے تھی ذہن میں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان صورتوں کی تفسیر ہے۔ یعنی یہ وہ میری ایک کلاس ہے کہ جس کو ہم صرف ایک آیت کے اوپر کئی کئی دن بات کرتے تھے، تو ابھی میرے سامنے وہ کھلی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس خلیل پہ بات کرتی جاؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو بند کر دوں، اس لیے کہ اگر میں نے اس کو شروع کی تو پھر آپ کی آج کی کلاس، آج کا سبق نہیں پورا ہوگا۔ یقین کریں کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے بہت سیکھ لیا اور بہت سمجھ لیا، صرف ایک آیت کے اوپر پوری پوری کتابیں بھی موجود ہیں، ایسی بھی تفسیریں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے، موقع دے، اور اگر واقعی ہم اس چیز کو لینا چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں وہ مٹھاس محسوس کریں جو ابراہیم کی زندگی میں تھی، تو اس کے لیے اس پہلے مرحلے کو فوکس ہو کے کر لیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ میری اس بات کو سن کے کہیں گے نہیں جی آپ ہمیں تفصیل سے پڑھائیں، زیادہ ڈیٹیل سے بتائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ ہوگا، لیکن پہلے اس مرحلے سے تو گزر جائیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کتنا گہرا کنواں ہے، جتنا اس کے اندر گزرتے ہیں نا نیچے سے میٹھا پانی نکلتا ہے، جو لوگ پانی لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنا نیچے سے پانی لیں گے نا اتنا میٹھا ہوگا، اتنا گہرا ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے آپ اپنی کمر تو مضبوط کریں، آپ اپنے آپ کو رکھیں تو صحیح اس کے اندر جھکا کے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ جس بندے کو نیکی کا جو موقع مل جائے نا اس کو اویل کر لے، اس کے بعد اس سے بڑی نیکی کا موقع بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور باقی اس وقت میرے لیے سارے ریگولر اسٹوڈینٹس آ چکے ہیں نا، اور جو لیٹ آ رہے ہیں وہ ضرور سوچے اس بات کو کہ کیا ہم محسن کے درجے پہ نہیں پہنچنا چاہتے، کیا خلیل کے جذبے پہ نہیں پہنچنا چاہتے. چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہماری رکاوٹ بن گئی. معصوم بچے گھر میں آئے تو کلاس لیٹ ہو گئی، گرمی آئی تو لیٹ ہو گئی، سردی آئی تو لیٹ ہو گئی. تو ابراہیم کا طریقہ تو وہی تھا کہ نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ کچھ دیکھا. مینج کیجئے، میں نہیں کہتی گھر میں فتنے اٹھائیں لیکن مینج کریں، اور بندہ جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 126 کو. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور سب کچھ اللہ کے قابو میں. آخر میں اللہ نے اپنی بڑائی کی بات کر دی کہ اگر واقعی ابھی بھی نہیں محسوس ہو رہا، ابھی بھی اللہ کی طرف آنا ابھی تمہیں غیر اہم لگتا ہے، ابھی بھی اس سے زیادہ نیند پیاری ہے، ابھی اس سے زیادہ مال پیار ہے، ابھی اس سے زیادہ کام پیار ہے، ابھی اس سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو دیکھ لو کہ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا تو وہ سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں. کتنی دفعہ یہ آیتیں قرآن پاک میں آتی ہیں، اللہ کی ملکیت. اللہ ہمارے دلوں کو مسخر کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو پکڑنا چاہتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کوئی عام کتاب تو نہیں پڑھ رہے، تم اس وقت کوئی عام کام تو نہیں کر رہے، تمہیں اپنی قسمت پہ رشک نہیں آتا، تم اپنی قسمت پہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزار نہیں ہوتے کہ اس نے تمہاری زندگی میں وہ کتاب کھلوا دی جو اس ذات کی ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کائنات ہے، جس جو ہر چیز پر قابو ہے. اور ان آیات کو پڑھ کے واقعی ایک انسان اپنے آپ کو پھر چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا اور میں اتنی چھوٹی، تو میرا حال کیا ہوگا کہ اگر میں تیری کتاب کو سمجھ جاؤں اور سمجھا سکوں، تو نے مجھے اس کے لیے چنا، بس اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پہ چنے ہی رکھنا. اب دیکھیں دنیا میں کسی کو بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے نا تو لوگ لڈو بانٹتے ہیں، پورے شہر میں لڈو بانٹتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی میں بچی کو داخلہ مل گیا. کیا ہمیں اور آپ کو لڈو سے بھر کے نہیں بانٹنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی فکشن ہوتا، ہم کوئی نعوذ باللہ میوزک کی کلاس لے رہے ہوتے اور اس کے سر تال سیکھ رہے ہوتے؟ پاسبل تھا؟ جو لوگ سیکھ رہے وہ ہم ہی جیسے انسان ہیں. ہم اس وقت میں قرآن کے دین کے نام پہ کوئی لورگی سن رہے ہوتے، کوئی بیٹھ کے پڑھ پڑھا کے گرے لگا کے دھاگوں کو زمزم میں بھگو کے رکھ رہے ہوتے کہ مرتے وقت ہماری قبر میں رکھ دینا اور ہم بچ جائیں گے. لیکن اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، وہ کتاب اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو انبیاء کرام کے راستے سے پہنچی ہم تک. پھر اگر ہم اس کی قدر واقعی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 127 سے آگے دوبارہ عورتوں کے اور نجی زندگی کے، جس کو خاندانی زندگی کے مسائل آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. اور سورت نساء میں آپ یہ انداز بار بار دیکھ رہے ہیں کہ قانون اور اخلاق ساتھ ساتھ سکھایا جا رہا ہے. عموماً شروع میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عورتوں اور یتیم بچوں کی بات ہو رہی تھی، اب دوبارہ اسی کی بات ہے. اور بیچ میں دل سوز ہی کہیں طریقوں کی باتیں، کہیں ابراہیم کے تذکرے. کیوں؟ کہ دیکھو حکم دینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں حکم ماننے کی خو نہ پیدا ہو، قبولیت پیدا نہ ہو. تو یہاں ایک سوال پوچھا گیا تھا جس کا جواب دیا گیا، آیت 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے معاملے میں. کیا کہیے؟ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. یعنی پوچھنے والے نے عورتوں کے بارے میں کوئی بات پوچھی، کوئی حکم پوچھا کہ کیسے کیا معاملہ ہوگا، وہ کیا تھا اس کو ہم ابھی دیکھیں گے شان نزول میں. اللہ تعالیٰ تمہیں خود فتویٰ دیتا ہے اس کے بارے میں. کیا ہے فتویٰ یا اس کا سوال یا اس کا جواب؟ وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو پڑھ سنایا گیا تم کو کتاب میں. کس کے بارے میں؟ فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو لا تؤتونہن ما کتب لہن، نہیں تم ان کو دیتے جو مقرر کیا تھا ان کے لیے، یعنی حق مہر. اشارہ ہے سورت نساء کی پہلی دو تین آیتوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی بات دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تمہیں پیچھے سنا چکے، ان عورتوں کے بارے میں کہ جن یتیم اور لڑکیوں سے تم شادیاں تو کر لیتے ہو لیکن ان کے حق مہر تم ان کو نہیں دینا چاہتے. اور وترغبون ان تنکحوهن، اور رغبت اس بات کی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، کیونکہ خوبصورت ہوتی ہیں یا اس لیے کہ وہ مال والی ہوتی ہیں، اور ان سے نکاح نہ کرنے کی صورت میں تم مال یا ان کی خوبصورتی سے الگ کر ہو جاتے ہو. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور سمجھے جانے والے بچے، یعنی یہاں یتیم لڑکوں کے حقوق کی بات ہے، تو تم کیا کرو؟ وان تقوموا للیتاما بالقسط، اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر، یعنی یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا کرو، معاملہ اچھا رکھا کرو. اور وما تفلو من خیرن، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، ان کے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں جن پہ ہم احسان جتلائیں یا جن کی نظروں میں بڑے ہوں، تو یاد رکھو کہ تم جو نیکی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے کا سارا معاملہ اس طرح کھلا ہوا ہے جیسے کہ وہ معاملہ سامنے ہوا. اب اس آیت میں بنیادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں اور یتیم عورتوں بچوں کا تعلق ہے. پچھلی آیتوں سے اس کا ربط ہے کہ شروع صورت سے ہم یتیم اور عورتوں کے احکامات اور حقوق کی جو بات دیکھتے رہے کہ جاہلیت میں کیسے ان کو محروم کیا جاتا تھا، میراث ہی نہیں دی جاتی تھی، جو دیا بھی جاتا اس کو ناجائز طور پہ لے لیتے، حق مہر نہ دیتے. اب جب یہ آیات اتری تو اس کے بعد عرب معاشرے میں کچھ پھر واقعات پیش آئے کہ جس میں کچھ مسئلے اٹھ گئے، کیونکہ ایک معاشرے کے رسم و رواج کو توڑنا اور وقت کے رواج سے اٹھا کر اللہ کے حکم کے اوپر بات کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب سورت نساء کی آغاز کی آیتیں نازل ہوئی تو کچھ لوگ جو تھے ابھی بھی ہیل و حجت میں تھے، شاید حکم بدل جائے، یہ وقتی حکم اترا ہے ان کو وراثت میں حصہ دینے کا، پھر شاید ایک حکم آ جائے کہ نہیں نہیں اب پھر بھی نہ دو، پھر حکم آ جائے کہ نہیں اب ان کو چاہے ان کا حق مہر نہ دو. تو بار بار لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو دوبارہ آ کے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی حکم اور اترا، کوئی اور بات اتری تو اس پہ یہ آیات اتری کہ کیا ہو گیا، ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات کافی نہیں ہے. اس لیے یہاں ذرا سختی ہے، وہ یس تفتون کا، یہاں لفظ فتویٰ ہے، فتویٰ کا لفظ عام سوال جواب سے ذرا اوپر اٹھ کے آتا ہے کہ تم سے فتوے پوچھتے ہیں، ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو بات کہہ دی تھی وہ شاید بڑی مشکل تھی، تو نبی سے پوچھ لیں کہ شاید کوئی اس میں بات نکل آئے، کوئی آسانی کی بات آ جائے، کچھ اور اس میں ہو جائے. تو کہا نہیں، ان کو بتا دو کہ قل اللہ یفتیکم فیہن، جب اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے، اس حکم کے بارے میں بتا دیا تو پھر اب تم بار بار کیوں پوچھتے ہو. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس حکم کو ماننے کو دل نہیں چاہتا نا ہر ایک سے پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں، ہر جانے والے سے پوچھتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی نرم گوشہ نکل آئے، شاید کوئی بات نکل آئے. تو یہاں لفظ فتویٰ جو ہے نا، اس کے اندر کیا پانا ہوتا ہے، عربی زبان میں فتویٰ کہتے ہیں مبہم چیز کا بیان. مبہم کہتے ہیں جو چیز بہم سے ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، با حامیم سے، یعنی وہ چیز جو بڑی مشکل تھی اس کو کھولنا. سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو مشکل نہیں ہوتا لیکن کسی کو پیش آ گیا، لیکن فتوے کے اندر لفظ تھوڑا سا مشکل کو سمجھنے کا پایا جاتا ہے. اور افتا کا ایک معنی استحبار بھی ہوتا ہے، خبر کا طلب کرنا، کہ جب کوئی کسی سے کوئی بات پوچھتا ہے اس رنگ میں کہ اس کے بعد پھر وہ اس پہ عمل کر سکے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فتوے کے اندر آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تم کو فی ہننا، ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے معاملے میں کتنے زیادہ حق دینے والے ذہن تیار کرنا چاہتے ہیں. سختی سے کہا دیکھو تمہیں بات بتا دی ہے، جو ہو گئی بات شروع سورت نساء کے شروع میں، لہذا بار بار نہ پوچھو. آگے بات آگے وہ ترغبون ان تنکحو ہن، اس کی تفسیر ایک مختلف طرح سے بھی کی گئی. ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان عورتوں کے پاس دولت ہوتی ہے تو تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ترغبون کے بعد لا آتا ہے، یعنی اس سے پہلے لا آتا ہے، یعنی کہ تم لا ترغبون ان تنکحو ہن، کہ تمہیں رغبت ہی نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرو. کیونکہ عربی زبان میں صلہ بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، تو مفہوم کیا بن جاتا ہے، ترغبون ان تنکحو، یعنی آپ بس اتنا لکھ لیں کہ یہ جو الف نون ان ہے نا، اس سے پہلے عین نون ان لگا لیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے کہ ترغبون ان تنکحو ہن، کہ تم اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، لیکن صرف مال کی محبت میں تم ان کے ساتھ مال کر لیتے ہو شادیاں، لیکن بعد میں ان کے حق ادا نہیں کرتے. بالکل وہی بات ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ اب اس بات کی امید نہ رکھو کہ دوبارہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوگا، عورتوں کو مشکل میں ڈالا جائے گا، اور ان کے حق مہر اور ان کے مال وراثت کے اندر جو حصے ہیں وہ تمہیں سب دینے پڑیں گے. بعض کہتے ہیں کہ میراث کی جو آیتیں تھی کچھ لوگوں پر بڑی بوجھل پڑی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، چاہے کوئی کسی کا دل چاہے یا نہ دل چاہے. اور لا تو تو نہ ہننا میں کن سے خطاب ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ عورت کے ولیوں سے خطاب ہے جو حق مہر خود لے لیا کرتے تھے, یعنی باپ اور بھائی. بعض کہتے ہیں کہ یتیم عورت کا جو یعنی جو ولی ہے اس سے خطاب ہے, جو شادی تو اس سے کر لیتا تھا لیکن اس کو حق مہر نہیں دیتا تھا. اور اسی طرح کی مزید کچھ باتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں. باقی رہ گی بات والمستضعفین من الولدان, اس سے کون مراد ہے؟ وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے. عرب معاشرے میں چھوٹے بچوں کے حقوق بہت پامال ہوتے تھے. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں بھی چھوٹے بچوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے, خاص طور پہ جو غربت جن کے گھروں میں ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑیوں کے نیچے آپ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھیں اور اس طریقے سے ان کا معاملہ کریں, دیکھیں کہ جس سے لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ بچے شاید دنیا میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے. بہت سارے اس پہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی حمایت کی. ڈیٹیلز کے لیے واقعات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بعد میں انشاء اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس بات کو بڑھا کے اب ایک اور معاملے کی طرف رہنمائی کی. آیت نمبر 129 میں 128 و انمرأۃ, اور اگر کوئی عورت, خافت وہ ڈرے, خافت میں تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے, اصل میں لفظ خوف تھا, کس بات سے ڈرے؟ من بعلیہا, اپنے شوہر کی نشوزن, نشوز سے. نشوز کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے, واللاتی تخافون نشوزہن, میں وہاں عورت کے نشوز کی بات تھی, یعنی عورت کا مزاج بگڑا ہوا ہے, وہ اکھڑی اکھڑی رہتی ہے, اس کا بسنے کو دل نہیں چاہتا, وہ مزاج کی تیز ہے یا غصے والی ہے یا مرد کے حقوق نہیں ادا کرتی. لیکن اب یہاں اس آیت کا ٹاپک کیا ہے کہ وہ عورت جس کے مرد کے مزاج میں بگاڑ آ چکا ہے, وہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے, ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آیت کو پہلے ہلکا سا دیکھ لیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی بے پرواہی یا اس کے نشوز یا اس کے جی بھر جانے یا اس کے لڑنے سے گھبرائے, او ارادن, یا اعراض کرتا ہے یعنی توجہ نہیں دیتا, حقوق پورے نہیں کرتا, اس سے پیچھے چھڑانے میں لگا ہوا ہے, اس کو بات بات پہ تنگ کرتا ہے, مارتا ہے, ڈانٹتا ہے, ایسا مرد جو بیوی کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ بہت ہی تکلیف کی چیز بنا ہوا ہے, تو کیا کیا جائے؟ فلا جناح علیہما, تو پھر ان دونوں پر گناہ نہیں, کس پر؟ بگڑے ہوئے شوہر اور بیوی پر جو بھی بسنا چاہتی ہے. کیا؟ ان یصلحا بینہما صلحا, کہ آپس میں صلح کر لیں. یہاں صلح سے کون سی صلح مراد ہے؟ کچھ لے اور دے کا معاملہ کر لیں. ہوتا کیا تھا کہ بعض عورتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی تھی, بعض دفعہ عورت خوبصورت نہ ہوتی, بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے, بعض دفعہ کچھ خاص عادات کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ مرد کے لیے قابل برداشت نہ ہوتی, اور مرد سوچتے کہ ان کو طلاق دے دیں اور دوسری بیوی لے آئیں. یہ آسان تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ایک بیچ کا راستہ دے رہے ہیں. پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں آیت پڑی تھی خلا کی, کہ جب بیوی نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے. آپ سمجھیں کہ یہ آیت خلا کا اپوزٹ ہے, کہ خلا لے کے کیا کرو گی؟ بس صلح خیر, صلح ہی بہتر ہے. کرو کیا تم؟ کہ کچھ دے دو, کچھ حقوق میں کمی کر دو. مثلا ایک شوہر کے پاس دو بیویاں, وہ کہتے ہیں دوسری رکھ رہا ہوں, پہلی کو میں حقوق نہیں ادا کر رہا, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی, اس کو طلاق دیتا ہوں, یا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تب دوسری کہتی ہے کہ اس عمر میں طلاق لے کے کیا کروں گی, اب نہ میرا کوئی دوسری شادی کا ارادہ ہے اور اکیلے میں کہاں پڑوں گی. تو وہ اپنے میاں کو کہتی ہے کہ دیکھو تم نے مجھے طلاق دینی ہے نا, وہ نہ دو, باقی رہ گئی بات, تمہیں میرا کیا مشکل لگتا ہے, ہر روز ایک رات ایک میرے پاس اور ایک دن اس کے پاس نہیں آنا چاہتے, چلو کوئی بات نہیں, تم دو دن ادھر رہ لیا کرو, ایک دن میرے پاس آ جاؤ, تم تین دن ادھر رہ لو, ایک دن میرے پاس آ جاؤ, کچھ نہیں ہفتے میں بس ایک دن میرے گھر آ جاؤ اور باقی دن ادھر رہو. عقل مند ہوگی تو سوچے گی نا کہ طلاق کی صورت میں تو ساتوں دن اکیلے رہنا ہے, تو اگر طلاق کی بجائے اس طرح کا لین دین کر لوں کہ کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے تو میں اس پہ راضی ہوں. پیسوں کی بات ہے, اچھا تم مجھے نان نفقہ نہیں دینا چاہتے, خرچہ نہیں دیتے, جتنا دینا چاہو گے دے دو, میں پڑی رہوں گی تمہارے گھر میں, لیکن مجھے اس عمر میں نہ نکالو. تو ایسی صورت میں اگر عورت کوئی معاملہ کرتی ہے مرد کو, تو مرد کو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, عمر کی بہت بڑی تھی, 50 سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی, اور جسم کی بھی موٹی تھی, بھدی تھی, یعنی کوئی ظاہری اٹریکشن نہیں تھی ان کے اندر. تو ان کے دل میں خود ہی ایک خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے. دیکھیں جس بندے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا اس کو ضرور اپنی اس کمی کا احساس ہوتا ہے. مثلاً بعض عورتیں اگر واجبی شکل و صورت کی ہوں اور میاں خوبصورت شکل کے ہوں تو ہر لمحے ان کو ضرور یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور سے شادی نہ کر لیں, کہیں میں ان کو بری نہ لگوں. اسی طرح اور بھی کمیاں ہو سکتی ہیں صرف شکل و صورت کی نہیں. بعض دفعہ ایک مرد بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, اچھا خال اعلی سٹیٹس کا مرد ہے, عورت بالکل سیدھی سادی گاؤں کی ہے اور اس نے پڑھا لکھی بھی نہیں ہے. کبھی دین کی تعلیم کا فرق بہت ہوتا ہے. تو جس بندے میں کمی ہوتی ہے نا ہر وقت اس کے دل میں یہ اٹکل ہوتی ہے, ایک خوف آیا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں, کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں. تو کہا اس صورت میں بھی چھوڑنے کی بجائے یصلحا بینہما صلحا, آپس میں صلح کر لو, لین دین کر لو, کچھ نہ کچھ کر لو. ادھر خلا میں کیا تھا, عورت پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے میری جان چھوڑو, میرا حق مہر لے لو, یہ باغ میرا لے لو, یہ زمین میری لے لو, میری جان چھوڑ دو. یہاں کیا کر رہی ہے, کچھ دے کے کہتی ہے کہ اللہ کے لیے میرے پاس ہی رہو, مجھے چھوڑو نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ممکن طریقے پہ گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن گھر کیوں نہیں بستے, کیوں یہ معاملہ سیدھے نہیں ہوتے, اس کی وجہ ہے وہ اخدرت الانفس الشخ, نفسوں میں ہرس موجود ہے, شخ موجود ہے. شخ جو ہوتا ہے نا یہ بخل سے بھی آگے کا درجہ ہے. بخل تو یہ نا کہ انسان کنجوسی کرے, لیکن شخ میں یہ ہے کہ انسان پھر خود تو بہت لے لیکن دوسرے کو نہ دے. عموماً گھریلو جھگڑوں کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی شخ موجود ہے. وہ کہتی ہیں ہم کیوں چھوڑیں اپنی باری, برابری لیں گے. پہلے تو اگر کم پہ راضی تھے, اب چونکہ ایک اور بیوی اس نے رکھ لی تو اب ہم اس سے پورا خرچہ لیں گے, یہ شوق ہے. اور مردوں کے اندر شوق کیا ہے کہ وہ عورتوں کی اس قسم کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کرتے, کہ نہیں چھوڑو تمہیں میں کیوں رکھوں, میں اتنا بھی کیوں دوں جو تم مانگ رہی ہو, میں آج طلاق دیتا ہوں میری ذمہ دار جان تم سے چھٹ جائے گی, ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی. تو جو نفسوں کے اندر بخل اور ہرس ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے عموماً پھر صلح نہیں ہو پاتی. کرو کیا, وَإِن تُحْسِنُوا, اور اگر تم نیکی کرو, احسان کرو, وَتَتَّقُوا, اور پرہیز کاری کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر اس بات کی خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس ایک آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں عمل کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ قصور عورت کا نہیں ہوتا, کبھی مرد کا بھی ہوتا ہے. اور آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ چلے مجھے تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بات سنیے کہ ہمیشہ عورت اپنے آپ کو مظلوم کیوں سمجھتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ قصور مرد کا ہی ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, ہمیشہ تو واقعی نہیں ہوتا مرد کا قصور. شرط یہ ہے کہ وہ مرد آپ کا بھائی ہو, آپ کا باپ ہو, آپ کا ماموں ہو, پھر تو وہ مامی بھابھی اور خالہ ہی کا قصور, وہ ممانی یا چچی کا ہی قصور ہوگا. ہاں جب وہ مرد دوسری طرف ہوگا تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اب یاد رکھیے کہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کو جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا, جو اس کا دل ہے, جس طرح کا اس کا معاملہ ہے, اس چیز کو مختلف اینگل سے دیکھا کریں. کبھی بھی رشتوں کا ساتھ نہ دیا کریں. اگلی ایک آیت میں آپ بھی رہیے انصاف کی بات. دوسری بات ہے کہ کبھی عورت کا قصور ہو سکتا ہے, کبھی مرد کا ہوتا ہے. اب کچھ باتیں ان آیتوں میں سے چند کی صورت میں کریں گے. پہلی بات تو لفظ بال پہ کر لیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا کہ جو عورتیں کس بات سے ڈرتی ہیں, بالیہا. یہ جو بال کا لفظ ہے نا, با عین لام, یہ زوج کے معنوں میں ہوتا ہے. اچھا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں شاید ابھی تک پتہ ہی نہیں, بلکہ پنجابی میں لوگ ایک لفظ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, کوئی بولے گا آپ میں سے؟ کوئی عورت ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بال بچوں کا کیا حال ہے, بولتے ہیں جملہ. یہ کون سے بال ہیں؟ سر کے بال, یہ والا بال ہوتا ہے. آپ اس جو بالوں کو کہتے ہیں نا وہ بال نہیں, یہ بال بچوں کا کیا حال ہے. تو بال زوج کے معنوں میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا نشوز کیا ہے. اب اس پہ بھی تو بات کریں نا, کیونکہ آپ اس موضوع پہ بہت سننا چاہ رہے ہیں. آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ بھئی اس کو ایسے ہی نہ جانے دیں, ذرا شوہر کا نشوز بھی تو بتائیں. تو عموماً چار قسم کا نشوز مردوں کی طرف سے دکھتا ہے. نمبر ایک, طبیعت کے اندر روب ہوتا ہے, یعنی چڑھائی کرنے والا انداز, ہر وقت حواس پہ سوار ہے. روب غصہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, یعنی مزاج کی سختی آپ کہہ لیں, کہ جیسے ڈومیننٹ پرسنالٹی, غصے کی کیفیت. ہر وقت بات بھی کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی جیسے کوئی اپنے امپلائی سے کرتا ہے یا غلام سے کرتا ہے. دوسرا نشوز ہوتا ہے صحبت چھوڑ دے, یعنی عورت کے خاص حق جو ہیں وہ نہ دے اور اس میں عورت کو ٹارچر دے. کیونکہ جب انسان کی زندگی میں دوسری عورتیں آتی ہیں تو اس کا ایک لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی بیوی میں پھر نقص دکھتے ہیں. اور اب اس میں صحبت چھوڑنے کا اب ہر طرح سے لے سکتے ہیں, عورت کے فگر پہ بات, عورت کی شکل پہ بات, تم ایسی نہیں ہو, تم ایسی نہیں, تم مجھے خوش نہیں رکھتی, تمہارے اندر یہ خرابی ہے. بعض دفعہ عورت نیک سیدھی سادی شریف ہوتی ہے, مرد ذرا باہر کچھ ایسے لوگوں میں نکلنے لگے جہاں بہت ہی حسن کی پری ہیں, تو پھر ایسی صورت میں عورت کے ساتھ کسی بھی طرح کا پیار, محبت یا نرمی کی کیفیت اس کے اندر نہ ہو. تیسری چیز ہوتی ہے وہ نشوز میں آتی ہے, نفقے میں کمی, نان نفقہ نہ دے. بعض مرد ہر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں لیکن جہاں پیسوں کی بات آتی ہے ہاتھ کھینچتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا. وہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضروریات بھی ساری پوری کر دیں گے, پیسہ نہیں دیں گے ہاتھ میں. اور اس کی وجہ عموماً ویسے یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو پیسے خرچ کرنے بھی نہیں آتے. اگر عورتوں کو پیسے دے دیے جائیں گھر کے خرچ کے تو ہو سکتا ہے کہ 15 دن میں پورے مہینے کا خرچہ پورا کر کے بیٹھی ہوں کہ پیسے نہیں ہیں. لیکن کچھ مردوں میں واقعی پیسے کی بہت کمی ہوتی ہے, وہ پیسہ نہیں دے سکتے عورتوں کو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ پھر ساتھ رہنا ہی چھوڑ دے, گھر چھوڑ کے چلا گیا. یہ چاروں صورتیں ایکسٹریم سچویشنز ہو سکتی ہیں. اسی کو قیاس کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھے. بس آپ دیکھیے کہ جو بات میری سننے والے لوگ ہیں آپ میں سے مختلف ایج کے لوگ ہوں گے, اور جن کو آپ جانتی ہیں ان میں بھی مختلف ایج کے لوگ ہوں گے. کچھ بالکل نیولی میرڈ کپل ہو سکتے ہیں. ایک عورت نیولی میرڈ ہے, کر گئی شادی, ہو گئی شادی, وہی بات کہ نہ دیکھا نہ سنا, اور بس نام پہ کر دی کہ لڑکا باہر رہتا ہے یا لڑکے کا اسٹیٹس دیکھا. اب اس لڑکی کو شوہر کے گھر میں جا کے پتا چلا کہ شوہر کے تو لچھن ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن نشوز کے درجے ہیں. مثال ایک لڑکی کو شادی کے فوراً بعد پتا چلتا ہے کہ شوہر میں اخلاقی خرابی ہیں, شرابی ہے, کبابی ہے, نماز نہیں, وٹ ایور. اس لڑکی کا اپنے شوہر سے معاملہ کرنا بالکل مختلف ہونا چاہیے اس عورت کی نسبت جو 30-40 سال سے ایک مرد کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہم بچیوں کی تربیت میں یہ چیز رکھیں, دیکھیں بے صبری نہیں, بدگمانی نہیں, لیکن ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. پہلے تو رشتے کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس لڑکے کے پلے ڈال رہے ہیں وہ ہے کون ہے. لیکن اگر ہم نے غلط جگہ کر دیا تو پھر جاتے ہی دیکھ لیں. اتنی سمجھ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ادھر کام کرنے اور محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور ادھر فائدہ نہیں ہوگا. کچھ بیماریاں ریکیوریبل ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. کسی کو اگر بچپن سے گندی آتے پڑ گئی ہیں, وہ ایک 15-16-17 سال کی لڑکی کیا بدلے گی اس لڑکے کو. اور بعض ماں اتنا ظلم کرتی ہیں آنے والی بہوؤں پہ, لڑکا خوب بگڑ چکا ہوتا ہے, کہتی نہیں اس کو ایک نیک لڑکی لا کے دو تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر لے. کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں. نہ کبھی ایسی بہوئیں لائیں, ان کی بھی زندگی رونے والی ہوگی, اور جو مرد بیٹا ہے وہ بھی نہیں خوش ہوگا. وہ پھر بگڑ گیا تو پھر اس کے لیے آپ دعا کریں. تو بہرحال حالات کو دیکھا جائے گا, عورت کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا جائے. ایک مدرز آف بلیورز کی سیریز جو تھی اس میں کہانی بھی سنائی تھی, پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا نام تھا, وہاں سے لے کے عبداللہ تک, کہ ایک لڑکی پاکستان کی تھی, پھر اس کو پاکستان کی نہیں بیسیکلی کسی بھی اور عرب کنٹریز کی تھی, غریب ملک کی تھی, اور شادی ہو کے دوسرے باہر کے کسی ملک میں گئی. لڑکا جو تھا وہ بہت فیمس تھا, پھر گلوکار بن گیا. تو یہ روتی رہتی تھی, لیکن کس طریقے سے اس عورت لڑکی نے اپنے شوہر کے لیے راستے ہموار کیے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پہ پلٹایا. بہت سال کا صبر بھی بعض دفعہ پھر اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے بعد بیماریاں, دکھ اور پریشانیاں لگ جاتی ہیں. اس لیے پہلے سے دیکھیں, جو چیز خراب ہو رہی ہے اس سے پہلے ٹھیک لیں. ٹیڑھی کرسی اب گھر لے آئیں گے, آپ اس کو جتنی مرضی کوشش کریں گے وہ سیدھی نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ اپنی جوانی خراب کی جائے اور اپنے آپ کو گناہ میں رکھا جائے, ایک زانی ہے اور ایک صاف دامن کی عورت ہے, ایک بے نمازی اور ایک بے نمازی ہے, کتنے کو دن خوش رہیں گے. شروع میں فیصلہ لے لینا چاہیے اچھے طریقے سے. یہ نہیں میں کہہ رہی خدا کے لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ بس جاتے طلاقیں لے جائیں. پہلے ہی سوچ سمجھ کے کریں, نہیں ہے, حالات کو چیک کریں, دیکھیں, پیار سے رہتے ہوئے بات کریں. یہ سارے مرحلے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک عورت اپنی ہر کوشش کرے. یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہیں یوس لحا بینا ہوا سلحا, اس میں صرف چیزیں ہی دینا نہیں ہوتا کہ اچھا میں یہ حق چھوڑتی ہوں, میں یہ چھوڑتی ہوں, بلکہ اس میں ہر ممکن طریقے سے اصلاح کی جا سکتی ہے. ٹائم دے, گھر میں رہتے ہوئے ٹائم دے, اس کو اپنے سے تھوڑا دور رکھے, اسے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ میرے شوہر ہیں, لیکن آپ کی یہ چیز میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اگر آپ کو سچی محبت ہے تو آپ کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. تھوڑا ٹائم دیں, نصیحت دیں, تذکیر کا موقع لائیں. اپنے آپ کو اپنے دین پہ جتنا پکا رکھیں گے اتنا انشاءاللہ دوسرا جلدی پلٹے گا. بعض دفعہ ہم برداشت کر کے دوسروں کو مزید گناہ کی توفیق دے دیتے ہیں. مثال ایک عورت ہے جس نے کبھی شراب دیکھی نہیں ہے, وہ شوہر کے گھر میں آئی, پتا چلا شوہر شراب پیتے ہیں. اب ماں باپ نے تو کہا کہ اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلے گا, اب وہ چپ کر رہی ہے. شوہر نے شروع میں پی, بعد میں کہا لے کے آؤ میرے لیے, سرو کرو مجھے. کسی دن کہہ دے گا چسکی لو, کہہ لے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سیدھی سادھی لڑکی ایک شرابیہ میں بدل چکی ہوگی. یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی سمجھوتا نہیں. بچیوں کو کبھی اس چیز پہ اپنے گھروں سے کہہ کے مت نکالیے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے وہاں رہو گی. نہیں, بندے کو دین کی حدیں پتا ہونی چاہیے, حلال اور حرام کا فرق پتا ہونا چاہیے. اللہ کبھی کسی ظالم یا کسی زانی بدکار سے واسطہ نہ ڈالے, لیکن خدا نخواستہ اگر ڈل گیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اسی وقت معافی مانگ لے. کیونکہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود اگر نہیں نپتی تو الگ ہو جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی تمہیں دوسرے راستے دے دے گا. کیونکہ کبھی یہ مت سوچئے کہ ایک دروازہ اگر بند ہوا ہے تو اب سارے دروازے بند ہوں گے. آپ اپنی لڑکی کو ادھر سے نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا گھر اس کو دے سکتا ہے. ایک بے دین کو آپ بے دینی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی دین کو لے آئے گا. اگلی دو آیتوں کو پڑھ لیں, پھر کچھ باتیں اس میں مزید اگر آپ چاہیں گے تو ہم کر سکیں گے. فرمایا ولن تستطیعوا, اور ہرگز نہیں تم سے ہو سکے گا, تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. کس بات کی؟ ان تعدلوا بین النساء, کہ تم عدل کر دو عورتوں کے درمیان. اس کو مراد دو معنوں میں لے لیجئے. ایک بیوی کی صورت میں تو عدل کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایک عورت کے بھی حقوق تم نہیں دے سکتے, کیونکہ نفس میں شخ ہے. جو مرد اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں پھر وہ عورتوں کے شخ جو ہیں وہ عورتوں کے حق نہیں دیتے, اور شخ کے اندر انا بھی آتی ہے, طبیعت کا غصہ بھی آتا ہے. نہیں کر سکو گے عدل, ولو ہرس تم, اور اگرچہ تمہیں اس کی بڑی ہرس ہو, بڑی ہرس رکھتے ہو کہ میں عورت کے ساتھ انصاف کروں, لیکن تم نہیں کر سکتے. کرنا کیا نہیں؟ فلا تمیل کل المیل, بس نہ جھک جاؤ ایک ہی طرف جھک جانا. کیسے؟ کہ فتذروها کالمعلقہ, کہ چھوڑ دو گے اس کو ایسے ہی جیسے کہ لٹک رہی ہے. معلقہ عین لام قاف سے ہے, اللہ کا یعلق تعلیق سے, کہ یعنی اس بیوی کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو. اب اس طرح اس کو دیکھیں گے تو دو معنی ہے, ایک ہی بیوی ہے اور مرد کی نظریں اور عورتوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کی حالت خراب ہے, وہ ادھر ہے اور ادھر ہے, عورت کے حق تم دے ہی نہیں سکتے. دو بیویاں کبھی ہوتی ہیں تو صورت میں یہاں جو مراد ہے عدل سے, یہ کون سا عدل ہے؟ یہ انسان کے مادی عدل کی نہیں, جذباتی عدل کی بات ہے. مثلا ایک شوہر ہے, اس کی دو بیویاں, اب وہ جتنی مرضی کوشش کرے جذباتی طور پہ دونوں کو ایک جیسا نہیں رکھ سکتا, کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. ایک بیوی کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی گھرداری, اس کا سگھڑاپا, اس کے بات کرنے کا انداز دوسری سے اگر مختلف ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد کہے کہ اگر مجھے ایک بیوی سے اتنی محبت ہے تو دوسری سے بھی اتنی ہے. جذباتی طور پہ بندہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں کر سکتا, اور یہ عدل تو آپ دو بچوں میں بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دو بچے ہیں یا چار بچے ہیں, کیا ہر بچے کے لیے دل میں ایک الگ خانہ نہیں ہے؟ وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے, اس کی بیماری کی وجہ سے, کوئی کمزور بڑا ہوتا ہے اس لیے پیارا لگتا ہے, کوئی سمجھدار بہت ہوتا ہے, کوئی نائس بہت ہوتا ہے. تو کہا کہ دو بیویوں کی صورت میں تم ان کے ساتھ جذباتی عدل تو نہیں کر سکتے, لیکن مادی عدل کرنا نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ساری بیویوں کے بیچ میں عدل اور انصاف کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے عائشہ کے معاملے میں نہ پکڑنا کیونکہ میرا دل ان کی طرف جھکتا ہے. اب دیکھیں, عائشہ سے محبت تھی, لیکن کیا اس کا اللہ کے نبی کے معاملات پہ اثر پڑا؟ کیا آپ صرف حضرت عائشہ ہی کے گھر میں رہیں اور باقی بیویوں کو چھوڑ دیں کل معلقہ کا لٹکتی رہیں؟ لٹکنی سے مراد کیا کہ نہ وہ شادی شدہ عورتیں ہوئیں اور نہ بیوہ ہوئیں. لوگ ان کو شادی شدہ سمجھ رہے ہیں اور شوہر موہنی لگا رہے, شوہر کو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی, وہ کئی کے دن گھر ہی نہیں آتے, وہ ان سے ہنس کے بات ہی نہیں کرتے. یہ جو بات ہے نا کل معلقہ, اسی پہ میں بات کر رہی تھی پیچھے. بعض دفعہ بعض عورتیں شوہر کے گھر میں ہوتی ہیں لیکن وہ بیواؤں سے زیادہ بدتر زندگی بسر کرتی ہیں. جس کا شوہر مر گیا اس کے پاس تو تنہائی ہے نا, لیکن کچھ عورتیں شوہر کے گھر میں رہ کے نہ صرف یہ کہ اس کی کئی غلط چیزوں کو برداشت کرتی ہیں بلکہ بعض مار پیٹ کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہیں. تو کہا پھر ایسا نہ کرو. ہاں بھائی, تصلحوا وتتقوا, صلح کر لو اور تقوی اختیار کرو. یہاں تصلحوا میں لفظ صلح نہیں ہے, اصلاح ہے اس معنوں میں کہ مرد چاہتا میرا گھر بنا رہے تو پھر اپنی اصلاح کرے. اور دوسری صورت یہ ہے اگر عورت میں کوئی خرابی دکھتی ہے, دونوں میں یعنی حالات کو بہتر کریں,
اس ریزن کو دور کریں جس کی وجہ سے گھر جہنم بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، کیونکہ جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا، وہ نہ سسرال سے ڈرے گا، نہ سسر کا ڈر ہے، نہ اس کو خاندان کا ڈر ہے، نہ برادری کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر ہے جو انسان سے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرواتا ہے. تو کہا کہ دونوں کے اندر یہ مزاج آ جائے کہ وہ تقوی بھی اختیار کریں، اصلاح والے ہوں، صلح جو ہوں، یہ سب کچھ کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر اللہ معاف کر دے گا کس کو؟ شوہر نے اگر کوئی زیادتی کی، حقوق میں کمی بیشی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بیوی کی طرف سے کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو معاف کر دے گا. لیکن وَإِن يَتَفَرَّقَا، یعنی صلح اور اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. اصلاح بھی کر لی، صلح کی بھی کوشش کر لی، لیکن نہیں بنی، نہیں نبھی، دل نہیں ملنے تھے، نصیب نہیں تھا، تو کیا کرو؟ وہیں رو نہیں، تم ادھر ہی رو. ہم طلاق والی بچی کو کیسے گھر میں رکھیں گے؟ اس کے آنے سے باقی بہنوں پہ اثر پڑے گا، اس پہ فلاں ہوگا، ناک کٹ جائے گی، باپ کی ناک کٹ جائے گی، ماں کی یہ ہو جائے گی، پہلے وہاں اتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب اس کو کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ کہا مت سوچو، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو کہ یغنی اللہ کل من ساعتہ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی کشائش سے، ان دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. دیکھیے کہ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو یا دونوں برے ہوں، یا ایک اچھا اور ایک برا ہو. بعض دفعہ دو اچھے لوگ بھی آپس میں نہیں رہ پاتے، یہ مان لیجئے، اور یہ اصول زندگی میں بنا لیں. صرف شادی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کے جابز کے ساتھ، آپ کے کاموں کے ساتھ، آپ کے نیبرز کے ساتھ، آپ کے اجتماعی، دینی، دنیاوی کاموں کے ساتھ اس اصول کو جوڑ لیں کہ کبھی کبھی دو اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں رہتے. سائنس کی زبان میں ایک پول ہوتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹو، کبھی آپ نے سنا ہو اس کے بارے میں. میگنیٹ جو ہوتا ہے، اردو میں کیا بولتے ہیں، مقناطیس. اب دیکھیں کہ مقناطیس ہے نا، تو اس کے دو پول ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے آدھا اور آدھا پازیٹو ہوتا ہے. آپ اگر دو بار اس کو ساتھ رکھیں گے نا، یہ دیکھیں، یہ دو اگر پازیٹو ہے تو آپ ان کو جتنا قریب کریں گے نا، یہ اتنا کھینچیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ دو جڑ جائیں، تو ایک کو نیگیٹو کو نیچے کر دیں، پازیٹو کو اوپر، اور دوسرے کو اس کا اپوزٹ، تو یہ دونوں جڑ جائیں گے. اب یہ دو مختلف نیگیٹو پازیٹو سے مل گیا تو جڑ گئے، اور آپ ذرا پازیٹو کو پازیٹو سے ملائیں گے تو یہ ریپیل ہوں گے. اسی طرح بعض دفعہ دو اچھے لوگ بھی ساتھ میں نہیں رہتے، مزاج کا فرق، ماحول کا فرق، طبیعت کا فرق، دل کا فرق. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر نیک بندہ، ہر نیک عورت کو اچھا لگے، کوئی عادت بدل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، دل نہیں ملا. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسی مثالیں آئیں، حضرت زینب کا نکاح آپ نے حضرت زید سے کر دیا. زینب جو تھی آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، قریشیہ تھی، خوبصورت تھی، زید جو تھے وہ غلام تھے، بس یہ ایک ان کے نام کے ساتھ تھی، کوئی برائی نہیں، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. لیکن زینب کہتی ہے میرے زید کے ساتھ دل نہیں مل رہا، کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں اچھے لگتے. جب وہ آتے تھے، آتے ہوئے دیکھا باقی سارے مرد خوبصورت تھے، یہ اندر چھوٹے قد کے کالے رنگ کے تھے اور غلام تھے، تو مجھے احساس کمتری کا احساس میں ہوئی، مجھے یعنی احساس کمتری کا احساس ہوا کہ میرا شوہر ایسا کیوں ہے، اللہ کے نبی میں ان کے دین میں کوئی نقص نہیں نکالتی، یہ بڑے اچھے ہیں. کہا اچھا کوشش کر لو، کوشش کر لو، نہیں کری تو یہ تفرقہ، اللہ نے وہاں جدائی کرائی. کیا ہوا؟ وہی زینب بعد میں امہات المومنین میں مل گئی. کتنی مثالیں موجود ہیں. ہمارے کلچر کی ایک اور خرابی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہندو کلچر میں رہنے کی وجہ سے طلاق کو انتہائی اتنا مکروہ کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ دیکھیے کہ ان میں تو طلاق کی بجائے اگر شوہر مر بھی جائے نا تو عورت اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے. آپ اس رسم کو جانتے ہوں گے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوہ کی زندگی اتنی کٹھن ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ روز مرنے کی بجائے ایک ہی دن مر جائے. یہ کلچر اس سے ایک حد تک ہوگا. اسلام نے گو کے طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا، لیکن پھر بھی حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بندے کی ایک جگہ بات نہیں بنی، ہر روز اٹھے گا اور چلے گا، ہر روز دیکھے گا تو کڑے گا، پوری کوششیں ہو گئیں، سب کچھ کر لیا، نہیں بن رہی. اب کوئی وجہ ہو کہ نہ ہو، یہ دل ایسے نہیں ہے کہ آپ کا یہ کپڑا ہے نا مجھے نہیں بھی اچھا لگا لیکن میں نے پہن لیا، میری ضرورت ہے، گرمی ہے مجھے پہننا ہے، سردی ہے مجھے پہننا ہے، ہاں نہیں مجھے اچھا لگ رہا پھر بھی میں نے پہننا ہے، کپڑے تو نہیں ہے. بس جب آپ کھانا پکاتے ہیں آپ کہتے ہیں کھا لو، بچہ کہتے ہیں نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، پسند نہیں، پھر بھی پیار کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں. انسانی رشتے جو ہوتے ہیں نا اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، لہذا اس کے اندر بالکل انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے، نہ کسی کو اتنا فورس کریں اور نہ کسی کو بالکل کھلا چھوڑ دے. شروع سے تربیت ایسی ہو، معاملات ایسے ہوں کہ نبھا کی کوشش ہو، لیکن ایک خاص حد تک نبھا کے بعد اگر نہ ہو تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم وہیں پڑی رہو، لوگ کیا کہیں گے. اور 80% میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ظلم کی چکی کا شکار ہوتی ہیں یا پستی ہیں، ماں باپ کو بہن بھائیوں کو پتا بھی ہے کہ یہ بڑے برے حال میں، لیکن اس کو کیوں نہیں وہاں سے فارغ کراتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، باتیں ہوں گی، نام پڑے گا. اور ساتھ ہی کیا غم ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر طلاق کا ٹھپا لگ گیا، اب کل اس کی شادی کہاں کریں گے. آج کل تو کنواریوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو یہ تو شوہر کے گھر سے واپس آئی ہوئی ہے، اس کا کیسے ہوگا. کبھی یہ نہ سوچیں، یغن اللہ کل من ساتھ، ام حبیبہ کو دیکھ لیں، بیوہ تھی، طلاق یافتہ تھی، اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا. ام حبیبہ کو دیکھیے، بیوہ تھی، چار بچوں کی ماں تھی، اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، دو دفعہ شادی شدہ تھی، بچوں کی ماں تھی، اپنی عمر سے 15 سال چھوٹے شخص سے نکاح ہو گیا. نہیں دیا کل من ساتھی، اللہ کی وسعتوں کو دیکھیے کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ پوری کوشش کر لو ہر حال میں رہنے کی، رکھنے کی، کرنے کی، کرانے کی، لیکن اگر کوئی نہ رہ سکے، نہ رکھنا چاہے، تو پھر زبردستی نہ کرو. رہو تو عزت کے ساتھ رہو، چھوڑو تو عزت سے چھوڑو. یہ اصول اپنی بچیوں کو سکھایا کریں. شوہر کے گھر میں بے عزت بن کے نہیں رہنا کہ روز صبح اٹھ کے جوتے کھائیں، مار کھائیں، ان کی گالیاں سنیں، ان کی گندی یعنی جس کو کہہ لے کہ کہ والے کپڑے دھوئیں، اور ان کی بےخودہ باتیں سنیں، ان کے ساتھ گندگی دیکھیں سنیں، اور بعد میں کہیں کہ نہیں پھر بھی ہم ادھر ہی رہیں گے. بالکل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بس کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن جو اللہ پہ نظر لگائے گا پھر اللہ اس کو دے گا اس سے اچھا، اور جو دین کے لیے کسی کو چھوڑے گا اللہ اس کو دین والا ہی دے گا. اور ہاں، اگر دل میں دنیا بسی ہو اور نام اوپر دین کا ہو کہ جی ہم تو اپنے دین کے لیے چھوڑ رہے ہیں، پتا چلا کہ کسی اور اس سے اچھی جگہ پہ نظریں لگ چکی ہیں، تو پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کون کس نیت سے کس کو چھوڑتا ہے. پر میں سوچتی ہوں کہ ہمارے دین کا اکثر اظہار جو ہے نا، وہ ہمارے ان شادی کے تعلقات اور معاملات سے دکھتا ہے. بڑے بڑوں کا دین کھلتا ہے تو اس وقت کھلتا ہے جب وہ اپنے بچوں کے رشتے جوڑتے ہیں. ساری زندگی دین 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 کی باتیں، دین کے درس کرنے والے بھی اس وقت پگھل جاتے ہیں، تو مال پہ پگھل جاتے ہیں، حسن پہ پگھل جاتے ہیں، کسی اچھے عہدے پہ پگھل جاتے ہیں. بندے کا اصل دیکھنا ہے نا، تو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنا یا اپنے بچوں کا رشتہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پیش کر کے ساتھ دوبارہ پھر کہہ دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی کیوں سوچتے ہو کہ نہیں ایسا اس سے اچھا ملے گا؟ اس سے بھی اچھا مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے، کسی پہلے شوہر کا تو نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سسرال والے باتیں کریں گے، پھر میری بچی بدنام ہو جائے گی، پھر اس کی باتیں باہر نکلیں گی، پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. ایک تو یہ کرتے ہیں نا ظلم کے، چھوڑ دیتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی دھمکی دے کے بھیجتے ہیں کہ آگے کر کے دکھاؤ کہاں دکھاتے ہو، پہنچیں گے تم سے پہلے. اب ایک خوف ہے، ماں باپ اور کمر ٹوٹ گئی، پہلے ہی مشکل سے شادی کی تھی، اب پھر لڑکی واپس آ گئی. کہا مت سوچو ان باتوں پہ، اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانی علی ما آتائی ولا موتی علی ما منات ولا ینفوز الجد من کل جد. ورنہ دیکھیں کہ بیماری کو شروع میں نہ پکڑے نا، تو بڑے ہونے کے بعد وہ بیماری اتنی پھیل جاتی ہے، اس کا رگ رگ میں اثر پہنچ جاتا ہے. کینسر کو شروع میں پکڑ لیں تو ختم ہو گیا، ابھی کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں، آپ کی بچی گئی، پلٹا لیجیے اس کو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑکے کیے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اوپر سے دور ہوتی ہے، مثلا اللہ نہ کرے اسکن پہ داغ ہے نا، یا اسکن پہ دانا نکلا، آپ اس پہ بینڈیج لگائیں، اس پہ کوئی دوائی لگائیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کسی بندے کے خون کے اندر جراثیم ہے بیماری کے، کیا آپ کی بچی ٹھیک کر لے گی؟ نہیں کر سکتی. اور نہ اتنی مشقت میں ڈالیں، پھر وہ خود ہی کہیں نہ کہیں دھکے کھا کے اللہ سے کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب بنا دے. ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ بیمار ذہن کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. یا پھر خوب اچھی تربیت کر کے بھیجیں، اتنی اسٹرانگ ہو دین اور دنیا کے ناطے میں، ان کو حدیں بھی پتہ ہے، وہ اچھے حکمت سے بھی بات کرتی ہیں، سگڑ بھی ہیں، اور اتنی خوبیوں کی مالک ہیں کہ وہ برائی چھوڑ دیں ان لڑکیوں کے لیے کہ اچھا تم چھوڑو گی، تمہارے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا، اچھا پھر آپ کو یہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی میں چھوڑتا ہوں. پھر آ جائیں گے وہ، جو 20 سال کے بعد دھکے کھا کے آئیں گے نا، انشاءاللہ وہ 1 سال میں ہی آ جائیں گے. کر لیں مہلت، لڑکی طلاق نہ دیں، سیپریٹ کروا دیں، الگ رہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیر ڈال دے گا تو وہ آ جائیں گے، اور سب کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کے خزانے بڑھے ہیں، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اسی بات کی وصیت کی تھی ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا. کیا؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ساری باتوں کا علاج ہے کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، رشتے کرتے وقت، رشتے چھوڑتے وقت، نبھا کرتے وقت، نبھا نہ کرتے وقت، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. کیونکہ جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا تو انسان پھر مشکلوں میں سے یوں نکل آتا ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج کر دے گا، ایگزٹ بنا دے گا وہاں سے نکلنے کا. ایک جگہ آتا ہے فَهُوَ حَسْبُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے رشتے کرو تو متقیوں سے کرو، تقوی والوں سے کرو. کیوں؟ کہ اگر یہ تمہاری بچی کو خوش نہیں بھی رکھیں گے، یعنی بہت لاڈ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مولوی ٹائپ بندہ ہے، مثال دیتی ہوں، بہت زیادہ اس کو گانے نہیں آتے جو تمہاری بیٹی کو سنا سکے گا، اور بہت زیادہ اس کی باتیں نہیں کرے گا، لیکن اس پہ ظلم نہیں کرے گا. اور آپ آزما کے دیکھیں، جہاں تقوی کی شرط اٹھا کے رشتے ہو جاتے ہیں نا تو وہ مال و دولت کے باوجود بھی رونا ہی آنکھوں میں آیا ہوتا ہے اور آنسو ہی گرتے ہیں. کہا اگر اس حکم کا انکار کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، نہ شکری کرو، نہ فرمانی کرو، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی، بے نیاز، بے پرواہ. تعریف کیا گیا غنی کہہ کے، یہ بتا دیا کہ تمہاری بچی کھائے گی کہاں سے، وہ غنی کھلائے گا. اور یہ حمیدن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بچی بدنام ہو جائے گی، نہیں، وہ حمید جو خود تعریف کیا گیا وہ اس بچی کی بھی تعریفیں کروا دے گا. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کافی، کارساز ہے. اب دیکھیے کہ تین دفعہ اوپر نیچے یہاں اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہم تو سوچتے نا کہ اچھا یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت تھی، بس ایک ہی جگہ کافی تھی، بہت تھی. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو مختلف حالات میں اپنی ملکیت کا بتایا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا شادی کے تعلق سے بھی تعلق ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مرد تمہارے معاملات کا اختیار ہے یا مختار ہے، نہیں، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے. پھر للہ ما فی السماوات میں دوسری جگہ، دوبارہ دوسری جگہ شادی ہونے کے چانسز کھولے گئے، کہ اختیار تو اس کا ہے، کوئی تمہارا اگر نقصان کرنا بھی چاہے گا تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، دنیا والوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بانٹی ہوئی یہ چیزیں کہ تم اس طریقے سے بات کرو کہ لوگوں سے لوگے اور لوگ تمہارے لیے فائدہ کریں گے، کوئی تمہارے حق میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھ لو، ای یش یذھبکم ایھا الناس، اتنی ملکیت ہے، یہ تیسری ملکیت ہے، دھمکی ہے اس میں، ظلم کرو گے تو یاد رکھو اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں اٹھا دے گا، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے گا. یعنی اسی ٹیکس کو اگر پیچھے سے ساتھ جوڑ لیں تو کیا پتہ چل گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کو پھر زیادہ دن اس دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اگر اس کو بیوی کے ٹیکس میں دیکھے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک غلط چیز سے اپنے آپ کو دور کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو لے آئے گا. یعنی ایک ایک آیت کے کئی ڈفرینٹ اینگل ہے، کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو کھول کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم اللہ سے اپنی امیدیں لگا لو، اس کی ملکیت کا یقین رکھ لو. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، قدرت ہے. کئی سال کے بگڑے ہوئوں کو ایک ہی دن میں ٹھیک کر دے، کئی بگڑے ہوئوں کو صحیح کر دے اور صحیح کو بگاڑ دے، یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تم اصل جو کام کرنے کا وہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو. انتق اللہ، اب دیکھیں ہیں تو یہ سارے خاندانی اور معاشرتی مسائل، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں حکم کی جو بات ہے نا، عمل کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی کہ جس میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہی ہے تمہاری مشکلات کا حل. آج بھی ہم میں سے کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے، خاندانی، نجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سب کے پیچھے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. اور اس کو ہم کہتے ہیں الگ کریں، یہ تو سب کو پتا ہے، آگے چلیں، اللہ سے تو ڈر ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، شروع سے سنتے آ رہے ہیں آخر تک ہے. نہیں، ہمارے بڑے مسئلوں کا حل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان کرے گا. آپ یقین کریں کہ جب آپ دنیا میں ایک نظر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کہیں بیمار دکھتے ہیں، کہیں پریشان لوگ ہیں، کہیں گھر ٹوٹے ہوئے. اللہ رحم کرے کہ تھوڑی دیر آپ کسی سے فون پہ بات کر لیں، آپ کو چار چھ خبریں مل جائیں گی، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کا یہ مسئلہ ہے، کسی کا یہ ہے. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ واقعی اپنی اس محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں پاک کر دیں. آپ اس قرآن کی چھاؤں سے ذرا اپنے آپ کو دور کر کے دیکھیں، اللہ نہ کرے کبھی اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں آئیں گی آپ کو ہوش نہیں آئے گی اپنی. اس وقت اس قرآن نے جو ہمیں اتنا سیکیور کیا ہوا ہے اور ہم اتنے خوش ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ الحمدللہ ہم اپنے گناہوں کو ان نیکیوں کے ساتھ مٹاتے جا رہے ہیں. آپ اس نیکی کو زندگی سے دور کریں، آپ کے گھٹنوں میں درد دیں، آپ کے ہاتھوں میں درد دیں، اور کیا کیا مقدمے پڑ سکتے ہیں اور کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں نا، تو بہت ساری پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں. بات بھی سمجھ آتی ہے نا کہ جو گناہ بیماری سے دور ہونے تھے وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہو گئے. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تمہیں پاک کر، نیکیوں کے ذریعے پاک کر، ہمیں اور اچھے کام کرا ہم سے، بیماریوں اور دکھوں اور پریشانیوں والی جنت نہ دینا کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی برے حال میں ہوں اور آخرت میں بھی ہم خراب حال میں ہوں. آخری آیت ہے سبق کی، من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فائند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. صرف دنیا کیوں مانگتے ہو؟ جس رب سے دنیا مانگ رہے ہو آخرت بھی تو اسی کے ہاتھ میں. اشارہ ہے کہ صرف دنیا کیوں مانگتے ہو، آخرت بھی مانگو. صرف دنیا کے گھروں کی کیوں فکر کرتے ہو؟ صرف دنیا میں کیوں سوچتے ہو کہ یہیں بچنے اور یہاں میں نے جیسا بھی حال ہے اسی میں رہنے اور اسی کو چلانا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے اس گھر کے بسانے سے تمہاری آخرت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوب سنتا اور دیکھتا ہے. کیا بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، تمہارے حالات کو، تمہارے دکھوں کو، تمہاری آہوں کو، تمہاری ہچکیوں کو، تمہاری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو تمہاری ماں نہیں جان سکتی، تمہارا باپ نہیں جانتا، تمہارا شوہر تمہارے دل کے راز بھید نہیں جانتا، لیکن وہ سن رہا ہے. اگر ساری باتوں کو بھی سننے کے بعد اگر کوئی سوچتا ہے کہ نہیں مجھے صبر ہی کرنا ہے، مجھے وقت کا انتظار کرنا ہے، تو کرتا رہے، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور احکامات اور اخلاقی معاملات کو ہمارے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آزمائشوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ جنت خاص کر دے کہ جو مشکلات اور آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنے کی بجائے خیر اور عافیت کے راستے سے گزرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم لوگ تو یہی کام کرنے والے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھیں، اللہ کے حکموں کے مطابق جینا، مرنا، زندگی بسر کرنا سیکھ لیں. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. جی میں بھی دوستوں ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت لیسن. اور ہمارے عمل کی باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، الحمدللہ رب العالمین. بس اب یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم لوگوں کا عمل بھی آ جائے. آواز سب کے لیے لو ہے، دیکھیے ذرا میرے پاس تو آواز کھول ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 16 سے کریں ان شاء اللہ، ٹھیک ہے؟ آئی 16 چلیں ان شاء اللہ. جی اب آیت نمبر 16 سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں شیطان کے طریقے بتا دی، کہ شیطان اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کر رہا ہے. کیا کیا کچھ آپ لوگ شیئر کیجیے، ایک ایک لائن میں لکھیے کیا کیا اللہ شیطان کے کیا کیا طریقے ہمارے سامنے آئے. اللہ ہمیں اس سے بچنا ہے نا. جی ہاں، یہ بہکا کے رہے گا. اور کیا کیا ہم نے دیکھا آن ورڈ سے، آیت نمبر 116 اینڈ آن ورڈ سے بتاتے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے کہ کیا ہے کہ البتہ میں ضرور ان کو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، اور ایک حصہ نصیباً مفروضا کی بات ہوئی ہے. تو کیسے یہ کیسے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا کرے گا؟ ایک حصہ کیسے لے لیتا ہے انسان کی زندگیوں سے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں سے جو اس کے پاس اسکلس ہے، مال ہے، جو کچھ ہے وہ شیطان پہ لگا دیتا. جی ہاں، مال سے، جان سے، عمل سے، اور شیطان کی باتیں ماننے لگتا ہے. اور دوسرا چینل کیا ہے، دوسرا چیلنج کیا ہے؟ کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ضرور گمراہ کر دوں گا. اور کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، کس سے گمراہ کرتا ہے؟ چلے پہلے تو یہ بتائیے، کیا بات، جلدی جلدی لکھیے کس چیز سے گمراہ کر دیں گے. کی بات ہے، کس سے گمراہ کرے گا؟ صراط المستقیم سے دور کر دے گا، ہدایت کی کتاب سے دور کر دے گا. ہے نا، ایسی ایسی ملتی ہے نا ہمیں باتیں. شرک محبت کا نام پر کرواتا ہے، بالکل نیکی سے دور کر دے گا. اور یہ شیطان اپنی کہنے پر کتنا کامیاب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو بھی. دوسری چیزوں میں مشغول کر دے گا، ٹائم ہی نہیں بچائے گا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. ہے نا، ہم سنتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ کروا دے گا. اور پھر کیا کرے گا، نیکی سے دور کروا دے گا، پھر اس کو ڈیلے بھی کرا دیتا ہے. کل کی آس میں ضائع کروا دے گا. بہت سارے ہم نے ایک لسٹ دیکھی ہے. پھر دیکھیں امیدیں دلاتا ہے، یہ کون سی امیدیں ہیں؟ جی ہاں، لمبی امیدیں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے نا، بعد میں کر لیں گے. جی دنیا میں مصروف کر دیتا ہے. جی بالکل، یہ جھوٹی آرزو ہے نا، جھوٹی آرزو ہے. اور پھر ہم نے اب دیکھیں شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنے کے نا یہ طریقے ہیں، اس سے بچنے چاہیے. ہاں بالکل. اور پھر دنیا اس طرح سے دکھاتا ہے کہ آخرت پیچھے چلی جاتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کروانا، یہ بھی ہم نے دیکھا. ہم اس پہ ایک ایک کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم جب اس کو تفسیر میں سن چکے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک گائیڈ لائن بن جاتی ہے نا، پوائنٹ وائز ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے 119 میں بھی بتا دیا کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے جو پھنس جاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا بتا دیا گیا یہاں پر؟ بالکل، کیا ہم آیت نمبر 119 اینڈ 20 سے پتا چل رہا ہے؟ جی ہاں، کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کتنی ڈرانے والی باتیں ہیں. اور یہ نہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ایسا پتہ، شیطان کیسا دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. مطلب برائی برائی نہیں لگتی ہے. ہے نا. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے جنت کی خوشخبریاں یہاں پر بتا رہے ہیں, کون ہے جن کو جنت ملے گی؟ کہ جو دل جو لوگ دل سے اور جان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے, عمل صالح کرتے, اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے وعدوں پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے, جی ہاں, تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ کی اس بات میں سے علاوہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں, کہ کیا آرزو کی بات ہے, کہل کتاب کی کیا آرزو کا تذکرہ ہے کہ نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایسے ہی جنت مل جائے گی, کس پر ہے جنت؟ کیسے ملے گی, کیسے نجات ملے گی؟ عمل سے, جی ہاں, کوشش سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنا, نیک عمل اور کوشش, جی ہاں. آرزو کے ساتھ جنت نہیں ملے گی, جنت کی خواہش تو رکھنی ہے لیکن اس کے لیے عمل کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ, صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور پھر بتا دیا کہ جنت صرف عورت اور مرد کے لیے الگ الگ کوئی نہیں ہے کہ صرف اگر مرد کر لے گا تو مل جائے گی, عورت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ذکرین اور انثا دونوں کے لیے. لیکن دیکھا کیا جائے گا, عمل دیکھی جائے گی. اور پھر دیکھیں شرط بھی بتا دی ساتھ, ہے نا, آیت نمبر 124 میں, کہ کیا شرط ہے؟ مومن ہو, ایمان شرط ہے, مان جانا شرط ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ مان لینے کا نام ہے. تو جنت کی طلب میں رکھ کر کیا کرنا ہے, ہماری عمل کی بات کیا ہے؟ جنت کی طلب رکھنی ہے, لیکن اس کے لیے پھر اسی طلب کے لیے نیکیاں کرنی ہے, کہ یہی نیکیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گے. جی ہاں, گڈ ایکٹس مومنٹ, جنت کے لیے محنت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 125 میں معیار بتا دیا جنت میں جانے کا, کہ جنت میں جانا چاہتے ہو, پہلے تو شرط بتا دی کہ مومن ہو گئے, پھر ایک معیار دے دیا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. جی ہاں, پریکٹیکل مثال کتنی خوبصورت ہے, بالکل احسن دنیا, احسن رویہ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہوگی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ کیا تھا؟ اس طریقے کی اتباع کرنی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اطاعت کا طریقہ تھا, فرما برداری کا طریقہ تھا, قربانی کا طریقہ تھا, حکم مان لینے کا طریقہ تھا, سمے مغوا تانا کا طریقہ تھا, حنیف تھے, یکسو تھے, اور ومن احسن دینا سے کیا ہے کہ دین سے بھی خالص کر دینا اپنے آپ کو, نیکیوں کو کرنے والے اور برائی کو چھوڑنے والے ہوں. تو اپنے آپ کو نا تھوڑے پر راضی نہیں کرنا, جی ہاں, تھوڑے پر راضی نہیں کرنا, آگے چلنا, آگے جانا, اور نیکیوں میں اپنے آپ کو عمل صالح کے اندر ایکسلنس کے لیول پر رکھنا ہے. تھوڑے پہ ہمیں راضی کرنے والا اللہ تعالیٰ نہ بنے, اللہ تعالیٰ ہم اتنے اوپر اٹھے کہ تجھے پسند آ جائے, اور یہ ساری چیزیں پھر رب کی رضا کے لیے ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا, اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیلا, دوست بنا لیا. دوست ایسے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوست. جب انسان محسن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اوپر اٹھ کر جیتا ہے, پھر اسے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسن میں سے کرنا, لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, ایسی ہمیں جنت نہیں مل جائے گی. تو کیا پتا چلا کہ جنت قربانی سے ملے گی. جنت میں جانے کے لیے مومن بننا پڑے گا, اور مومن کا جہاں لفظ آئے نا بس یہ ذہن میں آ جائے اللہ تعالیٰ ماننے والے ہو جائیں. ہماری سوچ, ہماری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے, کیونکہ دیکھیں جب ہم پہلا قدم اٹھائیں گے نا تبھی تو اللہ کی مدد آئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما کرے چلے تھوڑا سا انشاءاللہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز زمین آسمان اور زمین میں ہے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کس سے تھی وہ ذات کون تھی وہ للہ ہی ماں کس کا مباحث بنا کے وہ ہر چیز پر حاوی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ سوچ کر کیا انسان کے دل میں آ جاتی ہے اللہ ہر چیز آسمان زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے یہ احساس بندے کے دل میں آتا ہے تو کیا آ جاتا ہے اللہ کی بڑائی آتی ہے کنٹرول آتا ہے ہماری بے بسی ہم کتنے چھوٹے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے لیے چنا اللہ کی کتنی اللہ اتنا بڑا اتنی بڑائی والا اللہ ہمیں چن لے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین جی ہاں بالکل اور پھر دیکھیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا ہے لیکن بس اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری یہی دو تین آیتیں تھیں جس میں آیت 27 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتیم عورتوں اور بچوں کے حقوق کا ذکر کیا پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی کا بتا دیا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی اور دیر خود اندیشہ ہو تو کیا کرے کہ وہ صلح کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتے ہر ممکن کوشش کرے کم حقوق پر شوہر کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے تقویٰ کی بہت ضرورت ہے احسان کی بہت ضرورت ہے یہی ہمیں سبق ملا نا آخری دو آیتوں سے کیا سبق ملا جتنی بھی ہماری آخری کی آیتیں ہیں کیا ہم نے سبق لیا چلیں یہ بتا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ کیا ہم نے سبق لیا کیا ہے ہمارے دلوں میں تقویٰ کو اختیار کرو اللہ پہ نظر لگا لو وہ ہر چیز پر قادر وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جتنا تقویٰ اندر ہوگا اتنا ہی یہ سارے معاملات کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی کوئی کام مشکل نہیں رہے گا اگر ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا نہ چاہو آخرت پر بھی نظر رکھو نیکی کو جاری رکھو آخرت پر نظر رکھتے ہوئے نیکی کو جاری رکھو اور انسان کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ تعلق ہو صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ سے توقع ہو اللہ کے پاس اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ اجر پائیں گے لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ دے ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہاں پریف اور آخر الحمد للہ رب العالمین یہی بات جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے لیے ہمارے عمل میں بھی لیا ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہم نے آج جتنا بھی پڑھا اس پہ ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دے اور ہمارے لیے ان سب چیزوں کو آسان کر دے سمجھنے کو کر اور اس کتاب سے جوڑ دے کیونکہ دیکھیں اس کتاب سے اگر ہم نہیں جڑیں گے نا تو شیطان غالب آ جائے گا اور لمبی تمناؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر کثیرہ اپنا بہت خیال رکھے گا ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته